نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله فإن من جودك الدنيا ودرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان گرامی، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لمحات زندگی اور آپ کی سیرت پاک اور آپ کے فرمان عالیہ سے ہم اپنے آپ کو مستنیر اور اپنے باطن کو منور کر رہے تھے. دوران درس تسلسل کے ساتھ آپ کی خدمت میں زمانہ نبوی کے اور سیرت مصطفی اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے احوال و اوتار و کردار کے حوالے سے کوشش کی جا رہی تھی کہ بالترتیب ایک ایک واقعے کو ذکر کیا جائے. اسی کے ضمن میں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کے ایمان کا واقعہ تھا. حضرت وائل بن حجر کے واقعے سے ایک اجتہادی بحث کی ایک افتتاح ہم نے کی تھی کہ ائمہ کرام اور مجتہدین اور فقہ کی حیثیت اور اجتہاد کسے کہتے ہیں، اس حوالے سے ایک علمی اور فکری نشست کی ابتدا ہوئی تھی. اور اس میں اس دور میں ایک مسئلہ جو بہت زیادہ مارکۃ العرا بنایا جاتا ہے، مسئلہ رفع الیدین، اس کی نوعیت اور اس کی ہیت اور اس کی کیفیت کے حوالے سے گزشتہ تقریباً 3 نشستیں ہم گفتگو کر چکے ہیں. اجتہاد کسے کہتے ہیں، مجتہد کون ہوتا ہے، اجتہاد کی ضرورت کب پیش آتی ہے، اجتہاد قرآن و سنت سے ثابت ہے، اجتہاد کن نوعیت پر ہوتا ہے، کتنے درجات ہیں، کتنی اقسام ہیں، اس پر ایک تفصیلی بحث آپ کی خدمت میں پیش کی. جملہ مسائل شریعہ کی کتنی قسمیں ہیں اس کی مکمل تفصیل پیش کر دی گئی. کس مسئلے کا اختلاف باعث ضرر ہے اور کس مسئلے میں اختلاف باعث رحمت ہے، اس کی ایک نوعیت بلکہ تفصیل کے ساتھ بات پیش کر دی گئی. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کے احوال میں بظاہر ہمیں نظر آتا ہے کہ حضور نے ایک کام پہلے کیا پھر چھوڑ دیا، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، ناسخ و منسوخ کا صحیح تصور کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس پر ایک علمی اور فکری بحث ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی. اور ساتھ ہی میں مختلف فی مسئلہ رفع الیدین کی شرعی حیثیت اور ائمہ اہل سنت کے درمیان اس کی کیا حیثیت ہے، کیا نوعیت ہے، اس پر ایک بحث کی. یہ ساری چیزیں ویب سائٹ پر موجود ہیں، آپ اس کو تفصیلی طور پر سماعت کر سکتے ہیں. اسی طرح رفع الیدین یعنی دونوں ہاتھوں کو نماز میں اٹھانا کب ضروری ہے کب نہیں ہے، اس کی بھی ایک بحث آپ کی خدمت میں پیش کی. امت کا اس بات پر تو اجماع ہے کہ جب نماز شروع کی جائے تو دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھایا جائے گا. پھر اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مختلف ہے کہ بعض احادیث میں یہ ہے کہ جب حضور رکوع میں جاتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا کرتے جس طرح کہ نماز کو شروع میں اٹھاتے تھے، اس طرح رکوع سے جب اٹھتے یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے قریب پہنچتے تب بھی آپ ہاتھوں کو اٹھاتے. بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب آپ تیسری رکعت سے کھڑے ہوتے تب بھی ہاتھ اٹھاتے. بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب آپ پہلی رکعت پڑھ کر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تب بھی ہاتھ اٹھاتے. بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان بھی آپ ہاتھ اٹھاتے. بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ سلام کے وقت جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام کرتے وقت بھی آپ ہاتھ اٹھاتے. بعض صحیح روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ ہر تکبیر انتقالات میں ہاتھ اٹھاتے. تو گویا کہ ایک تفصیل کے ساتھ یہ تمام بحث موجود ہے. چاروں ائمہ نے جو اس پر مسائل تخریج کی ہیں اس کی ایک بحث ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی. اجتہاد کس کو کہتے ہیں؟ ائمہ کون ہوتے ہیں؟ احادیث استدلال کیوں کیا جاتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف وقتوں میں یہ کام کیوں کیے ہیں؟ یہ آپ کے ذہنوں میں پیدا ہو رہا ہوگا، لیکن میں نے اس پر تفصیلی گفتگو کی ہے. جو اس میں جو جستجو رکھتا ہے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، پرویزیت اور لادینیت کے خیال سے اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہے، وہ ویب سائٹ نور نبی ڈاٹ نیٹ پر جا کر ان تمام سوالات کے جوابات اور اس کیفیت کو ملاحظہ کر سکتا ہے کہ بڑی محنت سے ہم نے تمام چیزوں کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں. ایک جوان شخص اور ایک وہ شخص جو طالب علم ہے، دین کی جو سجو رکھتا ہے، اس کا ذہن اس بات میں مخمصے کا شکار ہو جاتا ہے، حالانکہ نہ وہ کوئی مخمصہ ہے بلکہ اس کی کم علمی ہوتی ہے یا اس کی توجہ اس طرف نہیں ہوتی، جس بنا پر گویا کہ وہ یہاں پر مخمصے کا شکار ہوتا ہے. اس پر تفصیلی بحث ہم نے عقلی دلائل کے اعتبار سے اور نقلی دلائل کے اعتبار سے دونوں طریقوں سے ہم نے آپ کی خدمت میں گویا کہ پیش کر دی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود، صحابہ کی جماعت میں اکثر صحابہ اور اکثر تابعین، اکثر اہل علم کا یہ موقف رہا ہے کہ وہ نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور پھر پوری نماز میں کہیں پر بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے. اس کو کہتے ہیں مسئلہ ترک رفع یدین. امام شافعی اور امام احمد یہ نماز کے اندر ہاتھ اٹھانے کے قائل ہیں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت. حضرت امام مالک جو چوتھے امام ہیں وہ صرف نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھاتے ہیں امام اعظم کی طرح، اور پھر کہیں پر نماز میں ہاتھ اٹھانے کے قائل نہیں ہیں. پتا چلا کہ چاروں ائمہ میں سے دو رفع الیدین، رفع یدین ثابت تو ہے، یہ بھی ایک مغالطہ دیا جاتا ہے کہ رفع یدین پر 50 صحابہ ہیں. ہم نے کہا کون سے رفع یدین پر؟ جس پر اجماع ہے اس پر 50 صحابہ ہے، یا جس میں اختلاف ہے اس میں 50 صحابہ ہے؟ ایک مغالطہ دیا جاتا ہے. اگر نماز کے شروع میں رفع یدین اٹھانے پر 50 صحابہ روایت کرتے ہیں تو یہ ہمارے دعوے کے خلاف نہیں، اس لیے کہ یہ اختلافی رفع یدین ہے ہی نہیں. یہاں پر جو ہم جس مسئلے کو اختلافی رفع یدین بنا رہے وہ تو رکوع میں جاتے وقت کا ہے، رکوع سے اٹھتے وقت کا ہے. صرف رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت کا نہیں، بلکہ تیسری رکعت میں اٹھنے کے وقت کا بھی ہے. تو ایسے موضوع پر 50 صحابہ کرام کی روایت پیش کرنا، میں کہتا ہوں یہ حدیث میں جھوٹ باندھنا ہے. ایسی کوئی روایت کتابوں کے اندر موجود نہیں، اور نہ کوئی ایسی صحیح حدیث موجود ہے جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع یدین کرنے کا حکم دیا ہو، اور نہ کوئی ایسی روایت موجود ہے، ایک حدیث کوئی صحیح سند کے ساتھ پیش کر دے کہ جس میں یہ موجود ہو کہ سرکار جب نماز پڑھتے تھے تو ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، رکوع میں جاتے تو ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، رکوع سے اٹھتے تو ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، پلس تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے تو ہاتھوں کو اٹھاتے تھے. اس میں یہ بات ثابت کریں گے کہ دوسری رکعت میں نہیں اٹھاتے تھے، اور اس میں یہ بات بھی ثابت کریں گے کہ سرکار ہر تکبیر انتقالات میں نہیں اٹھاتے تھے، پھر تیسری بات یہ کہ سجدے میں نہیں اٹھا سکتے تھے. ایسی کوئی روایت نہیں ہے. آپ جس حدیث کو لیں گے جس صحابی سے، وہ صحابی اگر رکوع کی روایت کو پیش کرتا ہے رفع یدین میں تو وہ سجدے کا بھی ذکر کرتا ہے، یا اگر رکوع کا ذکر کرتا ہے تو تیسری رکعت کو چھوڑ دیتا ہے، یا تیسری رکعت کا ذکر کرتا ہے تو وہ سجدے کا ذکر بھی لے کر آتا ہے. تو لہذا ایک صریح حدیث مخالفین کے دعوے پر دلیل نہیں ہے کہ جو اپنی پوری نماز کو ایک صحیح حدیث کے ساتھ ثابت کر سکے، جس پر میں نے ایک تفصیلی بحث آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. اور چوتھی بات اور آخری بات یہاں پر میں یہ عرض کر دوں کہ یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس میں ایک دوسرے کے گریبان پکڑے جائیں، اور یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس میں جنگ و جدال کی کیفیت ہو، یہ ایسا مسئلہ نہیں کہ جس میں مناظرہ مباحثہ ہو، یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس میں کسی کو کافر اور مرتد کہنا تو درکنار، کسی کو گناہگار اور کسی کی کو یہ کہنا کہ اتنی نماز نہیں ہوئی، یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن بس بد باطن قسم کے غیر مقلدین جو اپنے منہ میاں مٹھو بن کر اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ساری امت پر یہ جھوٹ باندھتے ہیں اور ان کی دل آزاری کرتے ہیں کہ تمہاری تو نماز ہی نہیں ہوتی ہے اس لیے کہ تم رکوع میں رفع یدین نہیں کرتے. تو ان مغلظین کی غلاظت جو وہ امت پر چسپا کرتے ہیں، امت سے اس جواب سوال کا جواب دینے کے در سے ہم نے نشست رکھی ہے کہ ان کا یہ کہنا غلط ہے، امت کی دل آزاری ہے. جو رفع یدین کرتا ہے اس کی بھی نماز ہو جاتی ہے، جو نہیں کرتا اس کی بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن جو غیر مقلد امام کو چھوڑ کر رفع یدین کرتا ہے اس کی نماز میں نقص ہے. ہاں، جو امام کی تقلید کر کے رفع یدین کرتا ہے اس کی نماز ہو جاتی ہے. اس پر میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. یہ کرتے کیا ہیں؟ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر 50 مسجدیں حنفیوں کی ہوگی، یہ وہاں پر 8 لاکھ کے مکان کو 80 لاکھ میں خریدنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. سعودی عرب ان کے پیچھے ریال پھینکتا رہے گا کہ خریدو اور جلدی ہمارے مذہب کو بڑھاؤ. ادھر یہ لے کر رات رات ان کی مسجدیں چار منزلہ بن جائیں، ہماری مسجد بننے میں 50 سال گزر جاتے ہیں، ان کی مسجد 2 دن میں کھڑی ہو جاتی ہے عالی شان. اور پہلا موضوع وہاں پر ہوتا ہے رفع دین کرو، فتنہ ڈالنے کے لیے، امت میں فتنہ ڈالنے کے لیے رفع دین کرو. تو جناب یہ جو اس علاقے میں ہندوستان پاکستان عرب کے اندر جو 1400 سال سے عوام نماز پڑھ رہی ہے، وہ جو رکوع میں رفع دین نہیں کرتی تھی، رکوع میں اٹھتے وقت رفع دین نہیں کرتی تھی، تو ان کی نماز نہیں ہوئی تو برملا ڈھیٹ اور بے غرض بن کر کہہ دیتے کسی کی نماز نہیں ہوئی. نماز نہیں ہوئی تو کیا ہوگا؟ تو کہتے بس نہیں ہوئی تو جناب جہنم میں جاؤ گے، معاذ اللہ. تو یہ ان کی مغلظات اور بکواس صحابہ پر بھی جاتی ہے، تابعین پر بھی جاتی ہے، ان محدثین ائمہ پر بھی جاتی ہے، ان اولیاء اور اقطاب پر بھی جاتی ہے کہ جنہوں نے نماز میں رفع دین کے موقف میں حضرت امام اعظم کی تقلید کی ہے، یا وہ صحابہ کرام ان احادیث پر عمل کرتے ہیں جس میں ترک رفع دین کا حکم ہے. تو اسی درد کی وجہ سے اور امت پر یہ جھوٹ باندھا جا رہا ہے، ان کذابوں دجالوں کے اس اعتراض کو رفع کرنے کی وجہ سے ہم نے نشست رکھی ہے تاکہ امت کے اولیاء پر جو جھوٹ باندھا جا رہا ہے اور امت پر جو جھوٹ باندھا جا رہا ہے اس کا قلعہ کما کر دیا جائے. یہ جو شریعت لا رہا ہے نا صوفی اینڈ کمپنی، وہ بھی اسی جماعت کا ہے، اس نے بھی وہاں بیٹھ کر پہلی تقریر یہی کی کہ جو رفع دین نہیں کرے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے. اس بےچارے نے نہ جانے کتنے پنگے لے لیے، ہائی کورٹ کا بھی پنگا لے لیا، تو جناب فلاں کافر اس کا بھی پنگا لے لیا، اس میں سب سے بڑا پنگا اس نے رفع دین کا بھی لیا ہے، اور اس نے سوات میں یہ کہہ دیا کہ جناب جو رفع دین نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی. اس بوڑھے کی داڑھی گھٹنے تک آ گئی، اس کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یہ اجتہادی مسئلہ ہے، اجتہادی مسئلے میں نرمی کی جاتی ہے شدت نہیں کی جاتی، اجتہادی مسئلے میں نرمی کی جاتی ہے شدت نہیں کی جاتی. اس بے وقوف سے ایک کم جو گویا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ صحافی حضرات یا ٹی وی کے وہ حضرات کہ جناب جو جا کے انٹرویوز لیتے ہیں وہ بڑے ذہین و عقل مند ہوتے ہیں، یقیناً علماء سے زیادہ عقل مند تو نہیں ہوتے، اس لیے کہ علماء کو تو شریعت کا تمام مسئلہ پتا ہوتا ہے، لیکن صوفی محمد تو میرا جاہل آدمی ہے، میں تو نہیں سمجھتا کہ اس کو استنجا پر بھی کوئی حدیث یاد ہوگی، کیونکہ اس کے بیانات کو سننے کے بعد نہیں لگتا کہ وہ کہیں سے کوئی عالم ہے. اختلافی بات نہیں، ہاں وہاں پر علماء موجود ہیں، دیوبندی علماء بھی دیگر بھی ہیں، پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، ہم پڑھے لکھے لوگوں کی قدر کرتے ہیں کہ جناب جہاں پر علم موجود ہے، ٹھیک ہے. لیکن میں یہاں پر ایک بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، صوفی محمد تو نرا جاہل ہے، اس سے تو کچھ بھی بیچارے کو آتا جاتا نہیں. ایک میں نے خود ٹی وی پر تبصرہ سنا کہ اس سے ایک عباسی کاشف عباسی نے اس سے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ جو فتویٰ دیتے ہیں تصویر کشی کا، تصویر کشی کا جو آپ فتویٰ دیتے ہیں، تو اس مسئلے میں آپ ذرا مجھے اس بات کی وضاحت کیجیے کہ تصویر نکالنا جائز ہے کہ ناجائز ہے. اس نے کہا جی سخت ناجائز اور حرام ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک موقف ہے. اس نے کہا حدیث کیا ہے؟ اس نے ادھر ادھر سے لا کر کوئی حدیث پڑھ دی اور اس کا مضمون بھی بیچارے کو سمجھ میں نہیں آیا. اس نے اگلا اعتراض یہ باندھا اس کے اوپر کہ جناب مجھے یہ بتائیے آپ کہ یہ تو ہاتھ سے مصوری کی دلیل بنتی ہے، یہ جو ویڈیو کیمرز وغیرہ بنتے اس کی ریزوں کے اندر تو یہ بات نہیں آتا. ہم اس کے جواز اور عدم جواز پر بات نہیں کر رہے، ہم صوفی محمد کی علمیت پر بات کر رہے ہیں کہ اس کو اجتہادی مسئلے کی علمیت اور نوعیت نہیں پتا. ہم اس طرف نہیں آ رہے کہ فوٹو نکالنا جائز ہے یا حرام ہے، ایک الگ مسئلہ ہے، دونوں طرف دلائل گویا کہ موجود ہے. میں صرف یہاں پر یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس نے کہا جی یہ حرام ہے اور یہ ناجائز ہے اور یہ ایسی صورت ہے کہ جس صورت میں کسی طور پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، جو لوگ کر رہے ہیں سب حرام میں مبتلا ہیں، سب غیر شرعی امور کر رہے ہیں. اسی طرح دیگر اور مسائل جب اس سے گویا کہ اجتہادی مسائل پہ پوچھے گئے تو اس نے اس قدر شدت کی ہے اس مسئلے کے اوپر کہ آپ حیران ہوں گے کہ ایک بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ جناب جو شریعت لانے والا ہے اس بے وقوف کو یہی نہیں پتا کہ شدت کس مسئلے پر ہوتی ہے، لچک کس مسئلے پر ہوتی ہے. یعنی وہ تبصرہ سن کر میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ورنہ موضوع اس طرف چلا جائے گا، تو وہ تو بالکل جاہل نرا شخص ہے. اور ان میں سب جاہل ہوتے ہیں، میں بڑے وسوخ سے کہتا ہوں، غیر مقلدین اہل حدیث میں واللہ سب جاہل ہوتے ہیں. اس لیے کہ اس سے بڑی کوئی جہالت ہوگی کہ جو مسئلہ اختلاف کا نہیں اس کو اختلافی بنا دیا جائے، جو مسئلہ شدت کا نہیں اس کو شدت بنا دیا جائے، زبردستی لوگوں کو کہا جائے ٹانگ چیر چیر کے نماز پڑھو، زبردستی کہا جائے کہ تم اگر رکوع میں جاتے تو اگر فائدہ نہیں کرتے تو تمہاری نمازیں نہیں ہوتی ہے. تو ان بے وقوفوں اور جاہلوں کے اس اعتراض جو پورے امت میں 70% سے زیادہ مسلمان جو نماز میں رفع دین کے قائل نہیں ہیں، رکوع کے اندر احناف کی تقلید کرتے ہیں، ان کی دل آزاری تھی. تو ان بدبختوں کے ان اعتراض سے امت کی جان چھڑانے کے لیے اور امت کی دل آزاری جو ہو رہی ہے اس کے جواب دینے کے لیے ہم نے نشست رکھی ہے. 3 نشستوں میں الحمدللہ اس کے تفصیلی جواب ہم نے مرحمت کیا ہے. اور آخری بات میں یہاں پر عرض کروں کہ چار ائمہ میں جو ان کے سب سے بڑے گرو گھنٹال ہیں سعودی عرب والے، وہ خود رفع دین پر جب آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جناب ہم اس کو فرض نہیں کہتے، واجب نہیں کہتے. میری خود حرم کے اندر کئی
سعودی عرب کے پڑھے لکھے لوگوں سے بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا تمہارے پاکستان کے اہل حدیث جاہل ہیں جو اس مسئلے کو بحث بناتے ہو. میں نے کہا چندہ بھی تو تم دیکھو ان کو پروان چڑھاتے ہو, ورنہ تمہارے نظریے کو پاکستان والے کہاں قبول کر سکتے. تمہارا نظریہ مزارات کو گرانا, تمہارا نظریہ مزارات کو بتوں کی تشبیہ دینا, یہ نظریہ پاکستان میں چل نہیں سکتا. اور الحمدللہ یہ پاکستان افغانستان نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی اپنی آ کے مونوپولی جما دے. انشاءاللہ یہاں کی عوام بھی مزارات کے تقدس کو جانتی ہے, اولیاء کے مقام کو جانتی ہے, نہ یہاں پر وہابیت اپنا قبضہ ڈال سکتی ہے, نہ صوفی محمد اینڈ کمپنی جیسے جاہل لوگ اپنی نام نہاد شریعت یہاں پر نافذ کر سکتے ہیں. کیونکہ یہاں پر شعور ہے, یہ افغانستان کی طرح پہاڑوں میں رہنے والی قوم نہیں ہے, یہ شعور ہے, یہ پڑھی لکھی قوم ہے, یہ جانتی ہے کہ کس چیز پر شدت کرنا چاہیے اور کس چیز پر شدت نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری بات اس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی ہو یا دیگر تنظیم ہو, ان کو بھی بڑی شرم کرنی چاہیے. کل سراج الحق صاحب اس پر پریس کانفرنس کر رہے تھے اور اس پر حمایت کر رہے تھے کہ جناب آپریشن نہ ہو, صوفی محمد کے ساتھ نرمی کی جائے. تو میں ان جماعت اسلامی والوں, جماعت اسلامی سے وفا کی نیت آپ کہاں کر سکتے ہیں؟ جس کا بانی مودودی ہو اللہ اللہ, توبہ توبہ. مودودی کی کتابیں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ مسلمان ہو کر کوئی نبیوں پر ایسی بات کر سکتا ہے. جو حضرت ابراہیم کو پنڈت زیادہ کہے, یہ جماعت اسلامی کا بانی مودودی, منور حسن صاحب جس کی تبلیغ کر رہے ہیں نا, یہ اس کا بانی ہے. نام جماعت اسلامی ہے ان کا لیکن ان کے عقیدے ایسے ہیں. تو میں یہ دعوت فکر ان کو پوری دنیا کے جماعت اسلامی کو دیتا ہوں, دعوت فکر, مناظرے کا چیلنج نہیں, دعوت فکر. کیونکہ مجھے آپ سے اس بات سے ہمدردی ہے کہ آپ اسلام پر چلنا چاہتے ہیں, لیکن جس شیطان کی آپ تخلیق کر رہے ہیں وہ پکا مرتد اور کافر تھا, اس کے طریقے پر آپ کہاں چل سکتے ہیں؟ مودودی وہ شخص تھا کہ جس کے اندر انبیاء کا احترام نہیں, اولیاء کا احترام نہیں. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی گنونی گالی اس نے سیرت دو عالم میں لکھی. میرا حال میں جلسہ تھا کلفٹن کے اندر, اس میں جماعت اسلامی کے چند لوگ بیٹھے تھے. میں نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھیں مودودی صاحب نے اپنی کتاب سیرت دو عالم میں لکھا ہے کہ جب رسول اللہ گویا کہ غار حرا سے لوٹ کر آئے, ان کی کتاب سیرت دو عالم, کوئی سنسکرت یا جناتوں کی زبان میں اردو میں لکھی ہوئی ہے, میرے پاس موجود بھی ہے. کہتے ہیں کہ جب سرکار لوٹ کر آئے تو لوگ کہتے ہیں کہ نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے, تو تبصرہ کرتے ہیں, اس سوال پر تنقید کرتے ہیں, کہتے ہیں اگر نبی پیدائشی نبی ہوتا تو بیوی تو اس بات کو پہلے جان لیتی کہ میرا شوہر نبوت سے نامزد ہونے والا ہے. تو نبی پاک پر جو کیفیت تھی قرآن کے نزول کے بھاری پن کی, تو وہ کبھی وہ نہ کہتی جو سیدہ خدیجہ نے جواب دیا, بلکہ وہ کہتی کہ میاں گھبراتے کیوں ہو, ابھی تو پیری کی دکان کھلنے والی ہے اور میں مال جمع کرنے کی تیاری کرتی ہوں. مودودی صاحب متا کے بھی قائل ہیں, شیعوں کے پکے ایجنٹ ہیں, اور یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی زبان کی طرف یہ نسبت کرنا چاہتے ہیں کہ نبوت جو ہے وہ پیری کا پیری کی دکان ہے اور ازواج مطہرات جو ہے وہ مال سمیٹنے کی تیاری کرتی ہیں. میں آپ عقل مند پڑھے لکھے لوگوں سے کہتا ہوں کہ اختلاف فرقوں کا چھوڑو, ان شخصیات پر تو امت کا اجماع ہے, ان کے متعلق اتنے گھٹیا اور خصیص الفاظ. میں نے جب رمضان میں تقریریں کی تو ہمارے علاقے کی جماعت اسلامی کے کئی لوگ آئے, میں کہ میں ان کو پکڑ پکڑ کر کیا چاہتے ہو, تو کہا یہ کتاب کی فوٹو اسٹیٹ. میں نے کہا کتاب لے جاؤ لیکن جواب ضرور لانا, جواب ضرور لانا. میں نے تقریباً درجنوں کو اس کی فوٹو اسٹیٹ کر کے دی, کتابیں بھی دی ہیں. میں نے کہا لے جاؤ, جواب ضرور لانا, اس کی حقانیت بیان کرنا. اور الحمدللہ میں بڑے وسوخ سے کہتا ہوں کئیوں نے آ کر کلمہ پڑھا اور مودودی نے اپنی جان چھڑائی ہے. اصحاب کہف کے بزرگ, نام سنے تو آپ کے دل سے سبحان اللہ کی آواز نکلتی ہے, جن کا سورہ کہف میں ذکر ہے, اور وہ موحدین ہیں, اور وہ ہیں جو اللہ کی توحید کی بقا کے لیے انہوں نے دقیانوس کی بات نہیں مانی اور وہ پہاڑوں میں جا کر وہ محصور ہو گئے. اللہ نے ان پر 300 سال کے لیے نیند طاری کر دی. ان کی وجہ سے اس دور کے اندر جو حیات بادل باس پر نظریہ بنا تھا ان لوگوں کو ایمان نصیب ہوا, اور وہ بادشاہ جو مسلمان تھا اس کی قوم میں فرقہ واریت بن گئی کہ مرنے کے بعد لوگ زندہ نہیں ہوتے. لیکن جب 300 سال کے بعد اصحاب کعب کا ایک بندہ وہاں سے اٹھا اور وہ نیچے آ کر 300 سال پرانا سکہ دے کر کہنے لگا کہ مجھے روٹی دے دیجئے, تو تندور کے مالک نے کہا کہ جناب تجھے کوئی خزانہ مل گیا؟ اس نے کہا نہیں. کہا کہ یہ تو 300 سال پرانا سکہ ہے. اس نے کہا کیا دقیانوس کی حکومت ختم ہو چکی ہے؟ اس نے کہا ختم ہوئی نہیں ہوئی الگ مسئلہ ہے, اسے گرفتار کرو بادشاہ کے پاس لے جاؤ. لے جایا گیا, بادشاہ نے سوال کیا کہ تمہیں خزانہ کہاں سے ملا؟ اس نے کہا بھائی کوئی خزانہ نہیں ملا, یہ تو ہمارے ذاتی پیسے, یہ تو ہم فلاں غار میں گئے اور یہ واقعہ ہوا تھا اپنی جان بچانے کے لیے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں, وہ ہمیں اپنا کلمہ پڑھوانا چاہتا تھا, ہم خدا کو ایک مانتے اس لیے غار میں جا کر ہم لیٹ گئے, تو ہمیں نہیں پتا کہ 300 سال گزر گئے. بادشاہ کو تو جناب دلیل مل گئی, وہ مسلمان بادشاہ تھا, اس کے دور میں ایسے فرقہ پیدا ہو گیا تھا جو کہتا تھا کہ مرنے کے بعد زندہ نہیں ہوں گے, تو اس کو دلیل مل گئی کہ جناب یہ لوگ ہیں جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے ہیں. ان پر
نیند جو وہ موت کی صورت میں تھی، اس میں ان فرقوں کو والوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو تم کہتے ہو مرنے کے بعد زندہ ہونا اسلام میں نہیں ہے، تو یہ شخص کو دیکھو یہ 300 سال کے بعد گویا کہ اب اٹھ کر اپنی غار سے آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں وہ سکہ بھی ہے۔ سب وہ فرقے والے اور یہاں کے لوگ اس غار پر پہنچے، غار پر پہنچے تو دقیانوس نے ان کی غار کے آگے دیوار لگا دی تھی کہ یہ مر چکے ہیں، اور اپنی مہر بھی لگا دی تھی اس دور کی، تو وہ دیوار اور مہر اس بات کی دلیل تھی کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ تو وہ فرقے والے لوگ اور وہ لوگ جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے قائل نہیں تھے، جب انہوں نے دیکھا اپنی آنکھوں کے سامنے مشاہدہ تو انہوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، اور اس دور کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اور حضرت عیسیٰ کی تبلیغ کی گویا کہ دعوے داری کی، اور کہا کہ یقیناً یہ بات ٹھیک ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا یہ ہمارے دین میں داخل ہے۔ تو مجھے بتائیے یہ بادشاہ کتنا بڑا نیک تھا اور وہ سارے لوگ کتنے نیک تھے جو اس دلیل سے انہوں نے دین حاصل کیا، اس دلیل سے دین حاصل کیا۔ تو بادشاہ کا دل بڑا خوش ہوا، پھر وہ شخص اپنے غار میں گئے اور جب سو گئے تو واقعی میں ان پر موت طاری ہو گئی۔ تو بادشاہ کا دل خوش ہوا کہ ان لوگوں کی وجہ سے کتنی بڑی گمراہی دور ہو گئی، لوگوں کو عقیدہ نصیب ہوا۔ تو اس بادشاہ نے کیا کہا، قرآن کہتا ہے وقال الذین غلبوا علی امرہم، جب وہ اپنے اس معاملات پر غالب آ گئے اور اس تمام معاملات کو پورا کر گئے اور ان کو دلیل مل گئی، تو اس قوم نے کیا کہا کہ لنتخذن علیہم مسجدا، لنتخذن علیہم مسجدا، ہم ان قبروں والوں کے قریب مسجد بنائیں گے۔ اگر یہاں سے مندر مراد ہوتا تو معبد کا لفظ آتا، مسجد خالصتاً اللہ کی عبادت والے گھر کو کہا جاتا ہے۔ آپ اہل عرب اصطلاح زبان قرآن کی تمام تہذیب کو پڑھ کے دیکھیں، جہاں پر محض عبادت گاہ کا تصور دینا ہو اور یہ نہ بتانا ہو کہ یہ مسلمانوں کی ہے، یہودیوں کی ہے، نصرانی کس کی ہے، تو وہاں پر لفظ آتا ہے معبد، عبادت گاہ، ظرف کا صیغہ آتا ہے معبد، عبادت گاہ۔ لیکن جہاں مسلمانوں کی عبادت کا ذکر ہونا ہو تو وہاں پر معبد نہیں آتا، مسجد آتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے لنتخذن علیہم مسجدا، ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم یہاں پر مسجد بنائیں گے، تو مسجد کو فار بناتے مل کر گئے آپ، مسلمان بناتے۔ اس سارے واقعے سے آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ یہ گاؤں والے مسلمان تھے اور کتنے نیک تھے کہ وہ جستجو اور تلاش میں تھے کہ ہمیں کوئی دلیل مل جائے تاکہ یہ رائے راست پر آ جائے۔ ایسے لوگوں کو کافر کہنے والے سے آپ راضی ہوں گے؟ کتنا بڑا ظلم ہے۔ مودودی کی کتاب تفہیم القرآن اٹھا کر دیکھیں، میری تقریر پر چڑھنے سے پہلے اس خبیث کی اس کتاب کو آپ دیکھ لیں، آپ کہیں گے یہ خبیث تو گالی ہے، میں نے کہا گالی نہیں ہے، قرآن نے عقیدے کو مسخ کرنے والے کو اسی لفظ سے یاد کیا۔ قرآن کہتا ہے، کہتے یہ تو گالی ہے، میں نے کہا آپ کو زیادہ تمیز ہے کہ قرآن کے اندر زیادہ ادب ہے۔ قرآن کہتا ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، قرآن کہتا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ ہاں میں چمچا نہیں بننا چاہتا، میں تبلیغی جماعت کی طرح آپ کو گھیرنا نہیں چاہتا، اس لیے میں وہ زبان اختیار کرنا چاہتا ہوں جو قرآن نے بدعقیدہ کے لیے استعمال کیا۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ آپ آئیں نہ آئیں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، میں نے آپ کے سامنے عقیدہ پیش کر دیا ہے، قیامت کے دن میں بری ذمہ ہوں کہ میں نے آپ کو حق بتا دیا، اب اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ تو عقیدے کو بدلنے والے کو قرآن نے لفظ خبیث سے یاد کیا، خبیث گالی نہیں ہے بلکہ خاص ایک لوگوں کا تعارف ہے جو دین میں رد و بدل کرتے ہیں، اور طیب ان کو کہا گیا جو دین کی باغڈور کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں۔ یہاں پر طیب جو ہے صحابہ کو کہا گیا، خبیث اور منافقین کو کہا گیا ہے کہ جو دین کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو یہ کانسیپٹ بھی اپنے ذہنوں میں کلیئر کر دیجیے کہ جناب شاہ صاحب تو ممبر پر بیٹھ کر یہ کہتے ہیں، میں نے کہا حافظ صاحب تو تراوی میں پوری آئے تھے یہ پڑھتے گزر جاتے ہیں، سورہ نور میں ایک نہیں درجنوں جگہ پر یہ گویا کہ ارشاد موجود ہے، اور خاص طور پر یہ لفظ کے ساتھ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، حافظ صاحب ہے کہ نہیں ہے، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ تفسیر کیا کی گئی وہاں پر خبیث کی، خبیث کون ہے؟ فرمایا کہ خبیث لوگوں، خبیث کا معنی ناپاک ہے، تو ناپاک کیا نجاست لگ جائے؟ علماء نے فرمایا نہیں، خالی نجاست نہیں بلکہ ناپاک لوگوں کے لیے ناپاک باتیں ہیں، ناپاک لوگوں کے لیے ناپاک غذائیں ہیں، ناپاک طبیعت کے لیے ناپاک عزائم ہیں، طیب طبیعت کے لیے طیب عزائم، طیب طبیعت کے لیے طیب مواد ہے۔ تو قرآن نے انسان کی پوری شخصیت کو خبیث اور طیب کے اندر بیان کیا ہے۔ اب بھی اگر کوئی مطمئن نہ ہو تو اس کی مرضی ہے، میں نے اپنی بات کو ٹھونسنا نہیں تھا، میں نے اپنی بات کو صرف آپ تک بڑھا دینا تھا۔ ایک بات، مودودی صاحب نے تفہیم القرآن، اس کو صاحب کہنا بھی میں اپنی علمی توہین سمجھتا ہوں، اس نے تفہیم القرآن میں ایسے اولیاء، ایسے بزرگوں کے بارے میں کیا لکھا، لکھتا ہے اسی آیت سورہ کہف کے تحت لنتخذن علیہم مسجدا، تفہیم القرآن جس کو پروفیسر اور بڑے ماہرین کہتے ہیں کہ جناب وہ تفہیم القرآن پڑھا کرے، میں نے کہا گپ مار رہے ہو یا خود بھی تم نے کبھی پڑھی ہے؟ یہ خالی باتیں کرتے ہو یا خود بھی تم نے کبھی پڑھی ہے؟ کہا ہم نے بھی پڑھی ہے. میں نے کہا پڑھنے کے باوجود تمہارے نزدیک حق اور ایمان سمجھ میں نہیں آیا؟ جو یہ کہے کہ اللہ یستہزی بہم ویمدہم فی طغیان یعمہون، اللہ تو ان سے مذاق کرتا ہے. میں نے کہا یہ ترجمہ پھر بھی تم نے برداشت کر لیا. اللہ تو ان سے مکر کرتا ہے، اللہ ان سے مکر کرتا ہے، اللہ ان سے ٹھاٹا کرتا ہے، اور وہ اللہ سے مکر کرتے ہیں، اور اللہ کا مکر تو سب سے اعلیٰ ہے. اس ترجمے پر پھر بھی تمہاری طبیعت رہی؟ واہ واہ، تو پھر منور حسن کے پیچھے نہیں، کسی شیطان کے پیچھے بھی چلتے رہو تو ہم تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتے، قیامت کے دن سارا فیصلہ ہو جائے گا. لیکن تم تو وہ ہو کہ تمہیں تو مطلب صرف آٹے سے ہی، اپنے گھر میں سے ہی، اپنی حکومت سے ہے. اگر خدا کے دین سے ہے اور واقعی میں تم جماعت اسلامی ہو تو تم پر فرض ہے کہ جس کی تم تقلید کر رہے ہو، قرآن کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر شخص کو ہم اس کے مقتدا کے نام سے اٹھائیں گے. تو ذرا غور کرو اور سوچو کہ تمہیں اگر مودودی کی قبر اور مودودی کے ساتھ اٹھایا گیا تو ان باتوں کا جواب جب سیدہ خدیجہ تمہاری طرف سوال کریں گی اور یہ صحاب کعب کے بزرگ تمہارے گریبان پکڑیں گے تو تمہاری یہ جماعت اسلامی اور تمہارے یہ قاضی حسین تمہاری جان چھڑا سکے گا؟ توبہ توبہ. مودودی صاحب لکھتے ہیں تفہیم القرآن کے اندر، لکھتے ہیں کہ جناب وہ مسجد نہیں تھی، لکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن ان کی ہدایت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، کہتے ہیں کہ قرآن تو ان کی گمراہی کی طرف اشارہ کر رہا ہے. ارے بھائی قرآن کی گمراہی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، سارا واقعہ موجود ہے، سیاق و سباق موجود ہے. کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے مسجد جو بنائی تھی وہ عبادت کے لیے بنائی تھی. نہیں نہیں، مسجد تو انہوں نے پوجا پاٹھ کے لیے بنائی تھی. یہ میں نے چند باتیں پیش کی، ورنہ اس کی غلاظتیں تو بہت ہے. دعا کریں اللہ رب العالمین ایسی ابلیسی فکر سے ہمارے نوجوانوں کو بچائے. صرف کالجز کے اندر، یونیورسٹی کے اندر ایک تاثر، مودودی صاحب، مودودی صاحب، مودودی صاحب. ہم میں نے کہا کبھی پڑھا بھی ہے اس مودودی کو، کبھی دیکھا بھی ہے اس مودودی کو. اسلام اگر مودودیت کا نام ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر صحابہ کی تعظیم اور قرآن میں جو احکام ادب ہے وہ سارے کہاں جائیں گے. میں اپنے ان دوستوں کو فکر دینا چاہتا ہوں، ان طلباء کو فکر دینا چاہتا ہوں کہ اپنا ذہن تحقیق کا بنائیں، ہر زاویے کو تحقیق کے ساتھ دیکھیں، اور آئیڈیل اور حجت اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور تعظیم کو بنائیں، اور اس کے تحت گویا کہ تمام چیزوں کو پرکھنا شروع کریں. تو میرے دوستو، رفع الیدین کے مسئلے پر شدت نہیں کی جاتی، نرمی کی جاتی ہے، محبت سے ساری باتیں کی جاتی ہے. اور آخری بات کر کے میں حدیث پڑھ کے پھر اپنے درس کے اختتام کی طرف چلتا ہوں. جو ہماری آج آخری نشست ہے، چاروں آئمہ تھے، امام اعظم، امام شافعی. میں نے ہر طریقے سے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کی ہے، جو ایک اطمینان کا طریقہ ہے، کیونکہ میں نے اس مسئلے کو ہر طریقے سے پڑھا ہے اور ہر طریقے کی بولی دیکھی ہے. اس مسئلے پر جو مخالفین نے کتابیں لکھی ہیں الحمدللہ بالاستیاب، اس کا بھی مطالعہ کیا، اور اس میں جو ٹھیک قبول کرنے کی چیز تھی بڑے شرح صدر سے اس کو قبول کی ہے. لیکن جو انہوں نے جھوٹ بولا ہے اس کو بھی آپ کے سامنے میں نے واضح کیا کہ یہ بات غلط ہے. ایک بات، حضرت امام اعظم اس کے ترک کے قائل ہیں، امام مالک اس کے ترک کے قائل ہیں، لیکن جو قائل ہیں کرنے کے وہ بھی کہتے ہیں، امام شافعی بھی، امام احمد بھی، وہ بھی اس کے فرض ہونے کے قائل نہیں ہے، واجب ہونے کے قائل نہیں. وہ بھی کر لو، وہ بھی کہتے کر لو تو ٹھیک ہے، نہیں کرو تو کوئی حرج نہیں ہے. تو میں نے کہا جن آئمہ نے اس پر مذہب بنایا ہے ان کے نزدیک یہ مسئلہ ضروری نہیں ہے. تم غیر مقلدین یہ کہاں سے بدعت نکالتے ہو کہ رفع دین میں رفع دین نماز کا آٹھواں فرض آ گیا، کہ سات فرض تو سنے تھے ابھی آٹھواں فرض ہے. اور جماعت مسلمین، ان کی ایک جماعت نکلی تھی بیچ میں، پروفیسر مسعود نے نکالی تھی جماعت مسلمین، جو اہل حدیث غربا سے نکلی تھی، انہوں نے کہا نماز میں رفع دین کرنا فرض ہے. جو نماز میں رفع دین نہیں کرتا وہ گناہگار ہے، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے. تو میں کہتا ہوں یہ صریح جھوٹ ہے، نہ یہ فرض ہے، نہ یہ واجب ہے، نہ یہ سنت موقعہ ہے. آخر میں صرف یہ آ جاتا ہے افضل اور غیر افضل کا، وہ بھی اجتہاد کے نزدیک، مجتہدین کے نزدیک، ورنہ دلائل جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے ہیں وہ اقوا اعلی دیانت کے اعتبار سے، تاریخ کے اعتبار سے ضروری ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی عمر شریفہ کے آخر کے اندر ان تمام چیزوں کو ترک فرما دیا تھا. یہ تمام سابقہ تقریر کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، سیاق و سباق تمام باتیں آپ کے سامنے پیش کر دی. امید کرتا ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں تمام نقوش تیار ہو چکے ہوں گے، بات واضح ہو چکی ہوگی. اس نشست میں صرف اپنے موقف کو واضح کرنا تھا اور اس جھوٹ کا قلعہ قدا کرنا تھا کہ رفع دین نہ کرنے پر کوئی روایت نہیں ہے، کسی صحابی نے نہیں، سارے صحابہ نے رفع دین کیا ہے، اس بات کو ثابت کرنا تھا. اب میں جامع ترمذی کی دوبارہ حدیث پڑھتا ہوں اور اس پر آخری باتیں جو آپ کی خدمت میں کرنی تھی وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے. اور اس میں عام اجازت ہے آپ لوگوں کو کہ اس نشست میں نہیں تو اگلی نشست میں، اگلی میں نہیں تو اس کے بعد، جب بھی آپ چاہتے ہیں سوال لکھ کر مجھے دیں، اکیلے میں بھی پوچھ سکتے ہیں، اس کا جواب میں دینے کی کوشش کروں گا. سارا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ کی توفیق سے جتنا پتا چلے گا بتا دوں گا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لکھ کر اس نشست میں دیں تاکہ سوال سامنے پڑا جائے، سب کا فائدہ اس میں ہو. میری اس تقریر پر جو اعتراض آپ کو بنے ذہن میں آئے، آپ کو کھلی اجازت ہے کہ آپ اس میں، نہ یہاں پر کوئی تحقیق کا دعویٰ ہے، نہ کوئی علامیت کا اور نہ کوئی محدثیت کا دعویٰ ہے. ایک بیٹھ کر ہم دوست یار بیٹھ کر ایک مسئلے پر تبصرہ کر رہے ہیں اور امت کے اصل موقف پر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ امت کا آج تک کیا موقف ہے اور ہمیں کہاں کنورٹ کیا جا رہا ہے، ہمیں کہاں تبدیل کیا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ کیا سازش کی جا رہی ہے. تو لہٰذا آپ کے ذہنوں میں اگر کوئی اعتراض بنے گا تو بڑی فراغ دلی کے ساتھ آپ وہ سوال کر سکتے ہیں، اور جس انداز میں آپ کرنا چاہیں میں آپ کو اجازت دیتا ہوں. میری شخصیت کے بارے میں کرنا بھی چاہتے ہیں تو میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ اس پر بھی جرح کر سکتے ہیں، لیکن سوال یہ ہوگا کہ جو مسئلہ 1400 سال سے چلا آ رہا ہے اس پر اتفاق کے لیے ضرور کر لیجیے گا. ایک بات، حدیث پاک ہے حضرت امام ترمذی علیہ رحمت، جو امام بخاری کے شاگرد ہیں، سیاستہ کے اندر اہل سنت کا بڑا مسودہ ہے ترمذی شریف. اب لوگ کہتے ہیں جی بخاری کے اندر کیوں نہیں ہے، تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ امام بخاری کی کتاب، بخاری جو ہے وہ اصول کی کتاب ہے، وہ ایک مذہب کی اصول کی کتاب ہے، اور امام بخاری جو ہے امام شافعی کے مقلد ہیں. انہوں نے صلات کا مسئلہ جو ہے، عقائد کے مسئلے میں اختلاف کرنا تو کفر ہے، عقائد میں تو ساری باتیں وہ لے کر آئے، لیکن آپ نے جو مسئلہ کتاب الصلات کے فروع میں جو چیزیں عبادات کے حوالے سے، آپ نے ان احادیث کو زیادہ جمع کرنے کی کوشش کی ہے جو آپ کے امام کے تائید میں آئی ہے. اس لیے امام بخاری علیہ رحمت نے بخاری شریف کے اندر وہی احادیث جمع کی ہے جو فقہ شافعی کی تائید میں آتی ہے، لیکن امام ترمذی نے کیا کیا، اپنی کتاب کو کھولا ہے. اس لیے میں نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور دیگر کا حوالہ پیش کیا کہ اگر آپ فقہی ابواب پر دیکھیں اور تمام مذاہب کے دلائل کے اعتبار سے دیکھیں تو امام ترمذی کی کتاب کا مقام بخاری سے بڑا ہے، کیونکہ امام ترمذی کی کتاب ایسی ہے کہ جس کو ہر فقہ کا بندہ پڑھتا ہے، کیونکہ آپ نے ہر فقہ کے بندے کی حدیث کو جمع کیا ہے. امام ترمذی نے صرف رفائلین کرنے کی حدیث کو نہیں لیا بلکہ چھوڑنے کی حدیث کو بھی لیا ہے اور اس کو صحابہ کی سند سے ثابت کیا ہے. اور دوسری بات میں نے عرض کی آپ کے سامنے کہ اگر رفائلین چھوڑنا ثابت نہ ہوتا تو امام ترمذی کبھی حدیث نہ لاتے، بلکہ امام ترمذی کرنا ثابت ہے تو اس کے لیے آپ حدیث لے کر آتے ہیں باب رفائلین اندر رکوع، کہ رکوع میں رفائلین کرنے کا باب باقاعدہ پورا چپٹر بنا کر لاتے ہیں، عنوان بنا کر گویا کے لے کر آتے ہیں اور اس پر پوری تفسیر تشریح اور اس کے مضامین کو لے کر آتے ہیں. لیکن جہاں چھوڑنے کی بات آتی ہے وہاں پر آپ ماز حدیث لکھ کر نہیں گزر جاتے، وہاں پر بھی آپ پورا باب باندھتے ہیں کہ باب ما جاء ان النبی لم یرفع الا بی اول مرہ، کہ باب اس حدیث کے بیان میں کہ حضور نے صرف ایک دفعہ ہاتھ اٹھایا پھر نہیں اٹھایا. تو باب دیکھیں، یہ کہنا آج کے لوگوں کا کہ رفائدین چھوڑنا ثابت نہیں، تو امام ترمذی جو امام بخاری کے شاگرد ہیں جنہوں نے حدیث پڑھی ہے امام بخاری سے، وہ خود باب باندھتے کہ ایسی بھی حدیث موجود ہے کہ سرکار نے صرف پہلے ہاتھ اٹھایا ہے. تو امام ترمذی کا مقام امام بخاری سے اس حوالے سے بڑھ جاتا ہے کہ امام ترمذی نے ہر فقہ کی تائید میں حدیث سے جمع کیے، جو قائل ہیں ان کے موضوع پر بھی حدیث لائی ہے کیونکہ سرکار نے کیا ہے. اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ سرکار نے، ہم کہتے ہیں سرکار نے کیا ہے. اختلاف ان ائمہ میں اس بات کا ہے کہ ہمیشہ کیا ہے، باقی رکھا ہے یہ چھوڑ دیا ہے. وہ ائمہ کہتے ہیں باقی رکھا ہے، ہمارے امام کہتے ہیں چھوڑ دیا ہے. قائل دونوں ہیں، قائل دونوں ہیں، چھوڑنے کے بھی کرنے کے بھی، لیکن بات یہ کہ باقی رکھا ہے، جبکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ باقی نہیں رکھا. وہ بھی حدیث لے کر آتے ہیں، یہ بھی حدیث لے کر آتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے. ایک نقطہ یہاں پر بھی میں حدیث پڑھنے سے پہلے علمی آپ کی خدمت پیش کر دوں، فرق ہے کیا مطلب. امام شافعی حدیث لاتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ تعالیٰ، جو بخاری میں ہے، حضرت امام بخاری نے وہ حدیث لاتے ہیں. آپ طالب علم ہیں اس لیے میں آپ کے ذہنوں کو کھولنے کے لیے اصول آپ کے ذہنوں میں ڈالنا چاہتا ہوں، تاکہ یہ ذہنوں میں آپ کے مستحضر رہیں گے تو آگے آپ بڑی کتابوں کو پڑھیں گے تو یہ مسئلہ آپ کو سمجھنے میں یہ اصول اور پرنسپل آپ کے لیے بن جائیں گے اور آپ کے لیے گویا کہ آگے چلنے کے لیے ایک بڑی مضبوط دلیل بن جائے گی. دیکھیے حدیث دونوں جانب سے، حضور نے دونوں عمل کیا ہے، لیکن امام اعظم ترک کے قائل ہیں. کیا مطلب؟ ادھر جو کرنے کے قائل ہیں امام شافعی وغیرہ، وہ حدیث لاتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے، جو امام بخاری نے بخاری میں لی. امام اعظم لاتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، ٹھیک ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ امام اعظم کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ امام اعظم حدیث کو ڈائریکٹ نہیں لیتے، پہلے حدیث کی تاریخ دیکھتے ہیں، اس کے سیاق و سباق آگے پیچھے کو دیکھتے ہیں، پھر حضور کے منشے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر یہ دیکھتے ہیں کہ جو حدیث بیان کر رہا ہے یہ حضور کے کتنے قریب رہا ہے، کیا اس کی حضور سے ایک آدھ دفعہ ملاقات ہوئی ہے. ایک آدمی ہے جو بات کر رہا ہے، اس کی ایک آدھ دفعہ ملاقات ہوئی ہے، اور ایک آدمی ہے جو حضور کے قدموں میں ہی پڑا رہا ہے. تو امام اعظم کا یہ مزاج ہے کہ وہ ایسے شخص سے حدیث کو، ایسے شخص کی حدیث کو، ایسے صحابی کی حدیث کو دوسرے صحابی کے قول پر ترجیح دیتے ہیں کہ جو حضور کی خدمت میں زیادہ نہیں رہا. حضرت وائل بن حجر کی حدیث کو غیر مقلدین لیتے ہیں، لیکن میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، وائل بن حجر مسلمان سن 9 ہجری میں ہوئے ہیں، اور یہ حضور کے پاس مسلمان ہوئے دوبارہ یمن چلے گئے، اور پھر جب دوبارہ لوٹ کر آئے ہیں، دوبارہ توجہ میری طرف، دوبارہ لوٹ کر آئے تو سرکار کا وصال ہو چکا تھا. تو یہ تو ایک دفعہ حضور کو انہوں نے ایسا کرتے ہوئے دیکھا. اب آپ دیکھیں رفع دین پھیلا کیسے، رفع دین پھیلا کیسے، کیونکہ حضرت وائل بن حضور جب آئے انہوں نے حضور کو رفع دین کرتے ہوئے دیکھا، اور جب لوٹ کر گئے تو انہوں نے اپنے علاقے والوں سے کہا کہ سنو میں نے حضور کو ایسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. تو اب سارے ان کی تقریر میں ویسی نمازیں پڑھنے لگے. اب ان کو یہ تو نہیں پتا کہ حضور نے بعد میں چھوڑا کہ نہیں چھوڑا، اس لیے کہ انہوں نے حضور کو جیسا دیکھا چلے گئے، اب اسی بات کو وہ پھیلاتے رہے. اب پھیلاتے رہے تو لوگ اسی پر عمل کرتے رہے زیادہ سے زیادہ. لیکن وہ صحابہ جو حضور کے ساتھ آخری دم تک رہے، یہ تو ان کو پتا تھا کہ حضور نے یہ عمل کب تک کیا کب تک نہیں کیا. تو وہ ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود. حضرت عبداللہ ابن عمر تو ان کے سامنے عمر کے اعتبار سے بھی بچے ہیں اور علم کے اعتبار سے بھی بہت کم ہیں. اور حضرت وائل بن حجر اور حضرت عبداللہ بن عمر یہ تو بعد میں ایمان لانے والے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود تو چھٹے صحابی ہیں مہاجرین میں جو ایمان لانے والے ہیں. ان کا حضور کے ساتھ اتنا قرب ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ہمیں یہ ہوتا تھا کہ یہ اہل بیت میں سے تو نہیں ہے. یعنی حضور کے گھر میں آنا جانا، حضور کے ساتھ ہمیشہ رہنا، پہلی صف میں حضور کے ساتھ نماز پڑھنا. تو امام اعظم کہتے ہیں کہ ساری بات ٹھیک ہے، لیکن اس بندے کی بات مانو جو حضور کے ساتھ ہمیشہ رہا ہے اور جو شروع کے دور سے اس نے حضور کو دیکھا ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صرف شروع میں ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، بعد میں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. اب حضرت عبداللہ ابن مسعود جب اپنے علاقے کوفے میں چلے گئے تو آپ نے وہاں پر یہ روایت بیان کی کہ میں نے حضور کو کبھی نہیں دیکھا. وائل بن حجر جب یمن میں گئے انہوں نے کہا میں نے دیکھا ہے. تو جنہوں نے دیکھنے کا کہا وہ رفع دین کرتے رہے، جنہوں نے کہا میں نے نہیں دیکھا وہ رفع دین نہیں کرتے رہے. اس طرح امت میں یہ فقہ ہوتا چلا گیا. اس وقت سے یعنی اس طریقے سے پوری دنیا کے اندر یہ مسالک گویا کہ عام ہوتے چلے گئے، کیونکہ اس بات کو آگے پھیلانے والے تو صحابہ تھے. صحابی نے جو کرتا ہوا نبی کو دیکھا وہ اپنے علاقے میں جا کے وہی بات بتاتا تھا. اب اسے یہ نہیں پتا کہ بعد میں حضور نے چھوڑا کہ نہیں چھوڑا. لیکن وہ صحابہ جو حماوت حضور کے ساتھ تھے، سیدنا صدیق اکبر، وہ نماز میں رفع دین نہیں کرتے تھے. یہ میں پیش کروں گا آپ کے سامنے. سیدنا عمر نماز میں رفع دین نہیں کرتے تھے. خود حضرت عبداللہ ابن عمر جو رفع دین کے قائل تھے، جب ان کے سامنے ان بزرگوں کا حوالہ آیا تو حضرت ابوبکر بن عیاش اور حضرت مجاہد جو بڑے تابعی ہیں وہ کہتے ہیں خدا کی قسم میں خود حضرت ابن عمر کے پیچھے نماز پڑھتا رہا اور میں نے دیکھا کہ آپ نے شروع میں ہاتھ اٹھایا پھر ہاتھ اٹھایا ہی نہیں ہے. تو آپ دیکھیں ابن عمر نے خود، حضرت عبداللہ ابن عمر نے آخری عمر میں جا کر اس عمل کو گویا کہ چھوڑ دیا تھا. اب آپ میرے خیال میں تھوڑا سمجھ چکے ہوں گے کہ ایک حدیث کو لی کیوں جاتی ہے، امام اعظم نے وہ حدیث کیوں نہیں لی، اس حدیث کو کیوں لیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ قربیت کیا ہے، معاملہ کیا ہے اور دلیل کیا ہے، ایک بات. اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ امام اعظم کا یہ مزاج ہے کہ وہ قول کو ترجیح دیتے ہیں فعل کے مقابلے میں قول کو. اس لیے کہ فعل تو نبی کے اختصاص میں سے بھی ہو سکتا ہے. فعل تو نبی کا ایک ہوتا، نبی کا قول ایک ہوتا، نبی کا عمل. حضرت عبداللہ بن مسعود کی اتباع کرتے ہوئے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نبی کے عمل سے زیادہ نبی کے قول کو ترجیح دیتے ہیں. کہ حضور کا حکم دینا تو سمجھ میں آتا ہے یہ سب کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن نبی کا عمل کرنا یہ سب کے لیے بھی ہو سکتا ہے، نبی کے لیے خاص بھی ہو سکتا ہے. اب دیکھیں سرکار نے 11 ازواج کی ہے، یہ حضور کا عمل ہے کہ کوئی 11 شادیاں کر سکتا ہے؟ حضور نے ایک رکعت منبر پر پڑھائی، ایک رکعت مصلی پر آ کر پڑھائی، یہ حضور کا اپنا عمل ہے، سنت سے ثابت ہے، یعنی حدیث ہے، حدیث سے ثابت ہے. تو کیا کوئی ایسا عمل کر سکتا؟ نہیں کر سکتا. تو اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی تائید کرتے ہوئے، اتباع لیتے ہوئے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نبی کے قول کا حکم دیتے ہیں. تو اس لیے آپ پوری حدیث کی دنیا میں دیکھیں کہیں حضور نے قولی طور پر یہ نکاح کر رفع دین کرو. ہاں قولی طور پر یہ تو کہا کہ اپنے ہاتھوں کو، جو مسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، کہ اپنے ہاتھوں کو شریر گھوڑوں کی طرح نہ مارا کرو، اس کو فی الصلاۃ نماز میں سکون پیدا کرو. تو یہ مسلم میں روایت موجود ہے، حضور کا یہ قول موجود ہے کہ اس کو فی الصلاۃ نماز کے اندر گویا کہ سکون پیدا کرو. اور یہ وہی سکون مراد تھا نماز کے اندر، کہ جب صحابہ کرام رکوع میں جاتے تھے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، اور رکوع میں جاتے تھے ہاتھوں کو گویا کہ اٹھتے تھے اس وقت ہاتھ اٹھاتے تھے، اور رکوع میں جاتے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے. بعد میں حضور نے اپنے عمل کو چھوڑا، جب صحابہ نے دوبارہ کیا تو حضور نے اس کو پسند نہیں فرمایا، اور فرمایا کہ جناب شریر گھوڑوں کی طرح اپنی دموں کو نہ مارا کرو، بلکہ اس کو فی الصلاۃ اپنی نماز کے اندر سکون کو پیدا کرو. تو یہ نبی پاک کا قول ہے. تو یہ حضرت امام اعظم کے قول کی مسائل میں دلیلیں بنتی چلی جاتی ہے کہ ان قوانین کے تحت امام اعظم جب حدیث لیتے ہیں تو وہ حدیث خود بنیادی بن جاتی ہے، کسی بات کو لینے کی تائید ہوا کرتی ہے۔ حضرت امام ترمذی کا مقام میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور ایک دیانت والی بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اگر فائدین ثابت نہ ہوتا تو امام ترمذی باب باندھ کر کبھی حدیث نہ لاتے، اور باب بھی وہ کہ حضور نے رفائدین صرف شروع میں کیا اور بعد میں نہیں کیا۔ حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود سے آپ نے بیان کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، کیا میں تمہیں رسول اللہ کی نماز پڑھ کے نہ بتاؤں؟ کہا جی بتائیے۔ کہ فصلی، آپ نے نماز پڑھی، فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، تو آپ نے نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھایا اور پھر آپ نے ہاتھ کو نہ اٹھایا۔ اس کی خلاصے میں امام ترمذی جیسا محدث لکھتا ہے، کہتے ہیں وہ بھی یقول غیر واحد من اہل علم، فرمایا ہاتھوں کو نہ اٹھانا یہ جاہلوں کا طریقہ نہیں، فرمایا اہل علم کا طریقہ ہے، من اصحاب النبی، اور حضور کے صحابہ کا طریقہ ہے۔ اب یہ کہنا کہ جو نماز میں رفائدین نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی، امام ترمذی نے تو الفاظ لکھے ہیں کہ صحابہ کا بھی عمل تھا کہ وہ نمازوں میں رفائدین نہیں کیا کرتے تھے۔ فرمایا وہ تابعین مقول سفیان الثوری واہل الکوفہ، سفیان الثوری جیسا تابعی اور اہل کوفہ، کوفے کے اندر تابعین اور صحابہ کرام کی کثیر جماعت جو تھی وہ نماز میں رفائدین کی قائل نہیں تھی۔ میں صرف اس سوال پر یہ اعتراض کرنا چاہتا ہوں کہ جو نماز میں رفائدین نہیں کرے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں امام ترمذی نے یہاں پر جو یہ لکھا ہے کہ صحابہ نماز میں رفائدین نہیں کرتے تھے اور یہ صحابہ کا مذہب رہا ہے، تو کوئی اتنا بدتمیز ہے کہ جو کھڑے ہو کر کہے کہ صحابہ کی نماز نہیں ہوئی؟ اور اگر وہ یہ کہے کہ صحابہ کی نماز ہوئی تو یقیناً ان کی اتباع کرتے ہوئے ہماری بھی نماز ہوئی۔ بات سمجھ گئے؟ یہ حدیث پاک بالکل صحیح سند کے ساتھ، اس پر میں چند باتیں آپ کی خدمت میں آخری خلاصے کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ اہل علم ہیں اور تحقیق کو چاہتے ہیں تو کہیں سے کوئی بات رہ نہ جائے۔ اس حدیث سے ساری باتیں واضح ہوگی۔ یہ کہتے ہیں میں اہل حدیث ہیں، ہم صحیح حدیث کو لیتے ہیں۔ میں نے کہا یہ صحیح حدیث ہے، اس پر عمل کیوں نہیں کرتے تم؟ یہ صحیح حدیث ہے، اس پر عمل کیوں نہیں کرتے تم؟ پھر یہ کہتے ہیں اچھا نہیں یہ حدیث ہی ضعیف ہے، جو ان کے مطلب کی ہوگی وہ صحیح ہوگی۔ کہتے ہیں ہماری ساری نماز صحیح حدیثوں سے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، میں نے کہا رفائدین پر تو تمہارے پاس کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، دوسری بات جو سینے پہ ہاتھ باندھتے اس پر کوئی صحیح حدیث تمہارے پاس ہے؟ یہ آمین بالجہر کہتے اس پر کوئی صحیح حدیث تمہارے پاس ہے؟ یہ ٹانگوں کو چیر کے نماز پڑھتے کوئی صحیح حدیث تمہارے پاس ہے؟ یہ صرف گول مول باتیں ہیں، صرف لوگوں کو گویا کہ سیاسی بیان دینا ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں اور گویا کہ ہمارے ساری صحیح حدیث ہیں، ایسا مسئلہ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث کا ایک ایک راوی اپنے دور کا امام اور نکھرا ہوا عالم ہے۔ میں نے اس لیے اس بحث کو پورا کرنے کے لیے اس کی سند کے چند الفاظ پہلے بھی پیش کیے تھے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو جو لیا ہے تو کہا حدثنا حناد، ان کا میں نے ترجمہ گزشتہ تقریر میں پیش کر دیا کہ امام حناد کون تھے، ان کے کتنے شاگرد ہیں اور کتنے امام ہیں، اس لیے کہ جس امام جس راوی کے استاد پتہ چل جائے، اس کے شاگرد پتہ چل جائے، وہ راوی معروف ہوتا ہے، مجہول نہیں ہوتا۔ پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس راوی کا حافظہ کیسا ہے، وہ ہر راوی بات کو خلط ملط کیسے کر دیتا ہے، اگر یہ سارے عیب اس سے ختم ہو جاتے تو راوی صحیح ہوتا ہے۔ میں نے اس کی وضاحت آپ کے سامنے کر دی کہ حناد پر ایسا کوئی اعتراض نہیں ہے، ایک بات۔ دوسرے راوی حضرت واقعہ ہے، میں نے اس کی بات کی تھی آپ کے سامنے، امام واقعہ امام شافعی کے استاد ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے ان کی مقام بھی پیش کیا تھا کہ امام واقعہ وہ ہیں جن کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ یفتا بقول ابی حنیفہ، ان کے پاس جب کوئی مسئلہ پوچھنے آتا تو امام اعظم کا قول پڑھ کے سناتے تھے، اور یہ امام واقعہ امام بخاری کے استادوں میں سے ہیں، تو یہ بھی اپنے دور کے امام ہیں۔ یہ امام بخاری نے درجنوں حدیثیں ان سے لی ہے، اور میں غیر مقلدوں سے کہتا ہوں کہ میاں ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ امام اعظم کی تقلید کرنے والا مشرک اور کافر ہوتا ہے، تو امام واقعی جیسے امام جس سے درجنوں حدیثیں امام ترمذی امام بخاری نے لی ہے، امام واقعی کٹر شاگرد ہیں اور کٹر حنفی ہیں امام اعظم ابو حنیفہ۔ میں نے اس میں حضرت یحییٰ ابن یحییٰ کا بھی ذکر کیا تھا، گزشتہ میری تقریر کو ذرا دوبارہ سنیے گا، اس میں میں نے تقلید کے حوالے سے کئی پوائنٹس آپ کے سامنے پیش کیے تھے کہ ایسے ایک نہیں درجنوں راوی، غیر مقلد تو کوئی راوی نہیں گزرا ہے کہ جو اماموں کا انکار کرتا ہو، غامدی جیسا یا جناب اہل حدیثوں جیسا، ایسا تو کوئی ایسی نسل پہلے پائی نہیں جاتی ہے، تمام کسی نہ کسی اماموں کے مقلد ہیں اور کسی امام کی اتباع کرنے والے ہیں۔ یہ تو مردود آج انگریزوں کے ایجنٹ پہ چل کے امت میں انتشار اور افتراق پیش کرنے کے لیے یہودیوں کے ایجنٹ بن کر گویا کہ یہ بات کر رہے ہیں، ورنہ ایسی بات پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی امت کے اندر، کبھی یہ بات نہیں آئی۔ تو حضرت امام واقعہ کا ترجمہ میں نے گزشتہ تقریب میں پیش کیا۔ اب بہت بنیادی سوال یہاں پر آ رہا ہے، میرے وہ دوست جو اس بحث میں ذوق رکھتے ہیں، یہاں پر ایک بہت بڑا طوفان بنا کر اعتراض پیش کیا جاتا ہے حضرت سفیان ثوری پر، میں اس پر ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں تیسرے راوی حضرت سفیان، حدثنا حناد و حدثنا وقع عن سفیان، حضرت امام سفیان ثوری، یہ کہتے ہیں سفیان ثوری ضعیف ہیں لہذا یہ روایت ضعیف ہے. ہم نے کہا ضعف کی وجہ بتاؤ، ضعف کے تو کئی وجہ ہوتی ہیں، ضعف کے کئی وجہ ہوتی ہیں، آخر اس راوی میں کیا خرابی ہے؟ امام سفیان ثوری ضعیف ہے تو پھر صحیح کون ہوگا؟ یہ تابعی ہیں. تو ہم نے کہا ان میں ضعف کیا؟ کہا یہ تدریس کیا کرتے تھے. کیا کیا کرتے تھے؟ تدریس. تدریس ایک درجہ ہے ضعف میں. تدریس اس کو کہتے ہیں، یوں سمجھ لیجئے کہ جس یوں سمجھ لیجئے کہ آدمی کسی سے، مثال کے طور پر میں کسی شخص کو ایک بات بتا رہا ہوں آپ کے حوالے سے، لیکن میں نے آپ سے سنی نہیں ہے، میں نے بات، لیکن میں آگے کہہ رہا ہوں کہ بھائی ہمارے سکندر بھائی نے، یہ ہمارے فلاں بھائی نے یہ بات کی ہے، تو حالانکہ میری ان سے ملاقات بھی نہیں ہوئی، کبھی ملاقات نہیں، اور نہ میں نے ان سے کوئی حدیث سنی ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ جناب جس سے حدیث نہیں سنی ہے اس کا نام لے لینا، یہ بھی گویا کہ تدریس کہلاتا ہے. اور ایک بات یہ ہے کہ جو تدریس کی تعریف میں آتا ہے کہ راوی نے جس سے حدیث سنی ہے اس کا نام نہ لے بلکہ اس سے اوپر کے راوی کا نام لے. ایک تدریس یہ بھی ہوتی ہے، مثال کے طور پر ایک بندے جس سے میری ملاقات ہے، جس کا میں شاگرد ہوں، لیکن وہ بندہ حدیث میں کمزور ہے، یا اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، یا جناب وہ امام نہیں ہے، وہ حدیث ماہر نہیں ہے. اب میں کہتا ہوں کہ حدیث آگے بڑھاؤں تو لوگ مجھے پکڑ لیں گے، تو میں اس کے اوپر کے حوالے کا نام لیتا ہوں اور بیچ میں سے اپنے استاد کو غائب کر دیتا ہوں. تو یہ تدریس سے چھپانا ہے، ڈھانپنا ہے، تو یہ ایک عیب ہوتا ہے. حدیث دیکھے کتنا نکھرا ہوا علم ہے. یہ لوگ کہتے ہیں حدیث سے تو ایسی لکھ دی گئی، میں نے کہا اس کے لیے ایسے زبردست اصول وضع کیے گئے ہیں کہ جھوٹا راوی بیچ میں آ ہی نہیں سکتا. کہ سبحان اللہ، یہ منکر حدیث کہتے ہیں کہ جناب حدیث تو ایسی لکھ دی گئی ہے. میں نے کہا ایک ایک اصول لکھا گیا جس میں سفیان ثوری کو بھی پکڑا جاتا ہے. تو یہ دیکھیں تدریس جیسا کہ اگر کوئی راوی کوئی حدیث بیان کرے گا تو وہ جس سے بیان کر رہا ہے اس کا نام لے گا، اس کا نام لے گا. تو کیا تدریس کہتے ہیں کہ جس سے حدیث سنی ہے اس کا نام نہ لے بلکہ اس کے اوپر کے راوی کا نام لے، اور لفظ ایسا استعمال کرے جس سے یوں لگے کہ جس طرح کے بندے نے اسی سے سنا ہے. تو کہتا ہے سفیان ثوری مدلس ہے، وہ مدلس ہے یعنی وہ لوگوں سے روایت تو لیتے ہیں لیکن کمزور لوگوں سے لیتے ہیں، اور ان کا نام نہیں بتاتے ہیں، اور کہہ دیتے کہ میں نے فلاں سے سنا ہے، بس نام نہیں بتاتے یا اس کے اوپر کا نام بتاتے ہیں، تو لہذا یہ ضعیف ہو گئے. یہ ان کا سوال تھا، ٹھیک ہے. اور کہا کہ جناب یہ ان کو علماء نے مدلسین میں نقل کیا ہے اور ضعیف راوی میں نقل کیا. پہلا میں سوال اس پر ہی کہوں گا کہ سفیان ثوری اگر ضعیف ہے تو بخاری کی وہ سادی حدیث گئی جس میں امام بخاری نے سفیان ثوری کی حدیث لی ہے. پہلا تو الزامی سوال یہ ہے، ہمارا تو کچھ نہیں بگڑتا، اب تم بخاری کو سنبھالو. اس لیے کہ امام بخاری نے ایک جگہ پر نہیں درجنوں جگہ پر حضرت سفیان ثوری سے کتاب الایمان، کتاب الوضو، کتاب الغسل، کتاب التیمم، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکات، کتاب المغازی، کتاب الجہاد، کتاب الاحکام، کتاب الفضائل، درجنوں جتنے ابواب باندھے ہیں امام بخاری نے، اس میں درجنوں نہیں سینکڑوں جگہ پر بلا مبالغہ حضرت سفیان ثوری سے روایت کی ہے. سفیان ثوری سے روایت کی، اگر سفیان ثوری ضعیف ہیں تو بخاری کو روایت ضعیف ہو جائے گی. جبکہ ابن تیمیہ اور تمام نے لیا کہ امام بخاری جس سے حدیث لیتے ہیں وہ راوی ضعیف نہیں ہوتا، تو اس بات سے ہماری بات ثابت ہوگی کہ سفیان ثوری صحیح ہیں. ایک بات، یہ تو الزامی سوال تھی، لیکن الزامی سوال جب ہوتا ہے کہ تب ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہے، لیکن یہ ان کا تحقیقی بظاہر تھا. تو اب اس کا تحقیقی جواب یہ ہے کہ دیکھیں جو تدریس کرتا ہے نا اس کا عنعنہ مردود ہوتا ہے، یہ قاعدہ ہے. عنعنہ کس کو کہتے ہیں؟ جو تدریس کرتا ہے. مثال کے طور پر جس راوی پہ یہ الزام آ جائے کہ جناب یہ کمزور لوگوں سے روایتیں لیتا ہے اور ان کا نام چھپاتا ہے، ہاں اگر وہ حدیث کو حدثنا کہہ کر بیان کر دے تو پھر تدریس کا اعتراض نہیں ہوتا، لیکن وہ ان کہہ کر، انانا کہہ کر بیان کرے، ان فنا ان کہہ کر بیان کرے تو مدلس کی انانا باطل ہوتا ہے. اور وہ کہتے ہیں یہاں پر امام سفیان ثوری نے ان سفیان ان ہاشم بن قلیف کہا ہے، تو سفیان ایک تو مدلس ہے اور ان کا انانا ہے، تو انانا کی بنا پر سفیان ضعیف ہو جاتے ہیں. تو اس کا جواب دوسرا یہ سماعت فرمائے، امام بخاری کے حوالے سے آپ نے سماعت کیا. دوسرا سوال حضرت امام ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے کہ امام سفیان ثوری سے تدلیس ثابت ہے، لیکن ہر تدلیس اور ہر مدلس کی روایت کو نہیں چھوڑا جاتا، اس لیے کہ ایک اور امام سفیان بن عوینہ، ان سے بھی تدلیس ثابت ہے اور امت نے ان کو ثقہ کہا. کیونکہ اگر کوئی امام کسی سے حدیث لے اس کا نام ذکر نہ کرے اور امام خود بزرگ ہو، سچا ہو، صادق ہو، تو اس پر الزام نہیں لگایا جائے گا بلکہ یہ کہا جائے گا کہ اس کا اتنا خوف خدا ہے، اس میں اتنا خوف خدا ہے، یہ اتنا متقی پرہیزگار ہے، یقیناً اس نے یہ روایت سنی ہے جب تو بیان کر رہا ہے، ہاں نام نہیں لیا تو اس کے تقوی کی بنا پر روایت لی جائے گی۔ اور امام ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں سفیان ثوری کا رتبہ انہی ائمہ میں آتا ہے، کہ ان پر یہ اعتراض بنتا نہیں۔ اور زمانۂ طالب علمی میں جب میں لیاری میں ہوا کرتا تھا، وہاں پر اکثر ہماری موڈ بہڑ غیر مقلدوں سے ہوتی، تو انہوں نے یہاں پر ایک روایت انانا کی پیش کی تھی، اس وقت ہم مشکات پڑھتے تھے تو یقیناً اساتذہ مصروف ہوتے تھے، تو یہ تحدیث نعمت کے لیے کہ جب بندہ دین کی طرف چلتا ہے تو اللہ اس کے لیے راہ ہموار کر دیتا ہے۔ اس اعتراض کے لیے ہم نے بڑی تگ و دو کی، اور طالب علم تھے اس وقت، ہمارے یہ فن بھی نہیں تھا، لیکن ایک ذوق تھا کہ امام اعظم کی فقہ کا دفاع کرنا ہے اور امت کے اوپر سے اس اتہام کو اور الزام کو دور کرنا ہے۔ تو ہم نے اسماء الرجال کی کتابوں میں دیکھا تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آئی کہ سنیں، ایک ہوتا ہے امام بخاری اور امام مسلم کی حدیث لینے کی شرطیں الگ الگ ہیں، آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ یہ سارے علمی اصول ہیں کہ کبھی ہٹ کر یہ بھی سنا کریں آپ، تاکہ آپ قرآن و سنت کے ماننے والے، آپ کو حدیث کا پیمانہ پتا چلے۔ حدیث تو ہمارا فن ہے، اہل حدیث آ کر اصول سمجھاتا ہے، اصول تو ہمارے اماموں نے لکھے، وضاح ہم نے کیے۔ تو ایک بات یہاں پر سماج فرمائے، امام بخاری اور امام مسلم جب کسی سے حدیث لکھ لیتے ہیں تو ان کا طریقہ الگ ہے، امام بخاری اسی راوی سے حدیث لیتے ہیں کہ جس راوی نے اگلے راوی سے باقاعدہ اس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ سنے ہوں، وہ ملاقات کو شرط کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس راوی نے اس سے سنا ہے تو دونوں کی ملاقات شرط ہے، اگر ملاقات نہیں ہوئی اور ایسی کوئی دلیل نہیں کہ ملاقات نہیں ہوئی، وہ کہتے ہیں اس راوی سے ملاقات نہیں ہوئی۔ مثال کے طور پر دوراجی کے کسی بندے سے میں نے ایک بات سنی ہے، اور جس بندے کے بارے میں کہا جا رہا ہے، دونوں اگر پڑوسی ہیں، یہ دونوں کی ملاقات رہی ہے، اور واقعی میں چار بندے کہیں ہاں شاہ صاحب یہ دونوں آپس میں کبھی وہاں پر کھڑے ہو کے باتیں کر رہے تھے، یہ ملاقات کا کوئی بھی مشاہدہ پیش کریں، تو امام بخاری ملاقات کو شرط مان کر حدیث لیتے ہیں، اگر ملاقات نہیں تو اس راوی سے حدیث نہیں لیتے، جبکہ امام مسلم ملاقات کی شرط نہیں لگاتے، زمانے کی شرط لگاتے ہیں، اگر دونوں ایک زمانے میں ہوں گے تو حدیث لیتے ہیں کہ یقیناً ملاقات ہو گئی ہوگی ملاقات۔ اسی طرح کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں نا کہ یہ حدیث بخاری کی شرط پر صحیح ہے، کبھی آپ لکھا ہوا دیکھتے ہیں کبھی یہ حدیث مسلم کی شرط پر صحیح ہے، یہ جو لکھا ہوتا ہے نا کہ مسلم کی شرط پر صحیح ہے، وہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ مسلم کی شرط پر صحیح ہے بخاری کی شرط پر نہیں۔ بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث مسلم کی شرط پر ہے، تو مسلم کی شرط پر ہونے سے مراد یہ ہے کہ مسلم نے جو قاعدہ بنایا ملاقات کا نہیں بلکہ زمانے کا، اس پر اتفاق ہے۔ تو میں نے، اور اب بھی میں بڑے وسوخ سے کہتا ہوں، کہ حضرت سفیان، عاصم بن قلید، یہ دونوں راوی ہیں، ان کی ملاقات کے بارے میں تو روایت نہیں ہے، لیکن اسماء الرجال میں یہ موجود ہے کہ عاصم بن قلید اور سفیان یہ دونوں ایک دور کے ہیں، اور عاصم بن قلید نے صلات اور حج کے مسئلے میں سفیان ثوری سے حدیث لی ہے، یہ تہذیب التہذیب میں بھی لکھا ہوا ہے، یہ مشکات کے حاشیے میں، مشکات کے آخر میں حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمت نے جو تکملہ مرتب کیا ہے اور اسماء الرجال کی پوری ایک بحث لکھی ہے، اس کے اندر آپ نے زمانے کی صحت کی ہے کہ عاصم بن قلیب اور سفیان ثوری ایک دور کے ہیں، اور انہوں نے کتاب الحج اور کتاب الصلات کے اندر ان سے روایت لی ہے، لہذا یہ اعتراض کافر ہو گیا، اور یہ حدیث بخاری کی شرط پر نہیں تو مسلم کی شرط پر صحیح ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، چلو یہ اعتراض تو رفع ہوا، ابھی آگے چل کر کیا کہتے ہیں، یہ بنیادی اعتراض تھا جس کو میں نے یہاں پر رد کر دیا۔ یہ آگے چل کر کہتے ہیں عاصم بن قلیظ ضعیف ہے، چلو سفیان تو ہو گیا، عاصم بن قلیظ ضعیف ہے، میں نے اس پر ایک لطیفہ آپ کو سنایا تھا، یہ عاصم اگر ہمارے مطلب کی بات کریں تو ضعیف ہو جاتا ہے، ان کے مطلب کی بات کریں تو بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، ان کے مطلب کی بات کریں تو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہی عاصم بن قلیظ ان کی مطلب کی باتیں کرنا شروع کر دے اور ان کے مطلب کی چیزوں کو گویا کہ بیان کرنا شروع کر دے تو یہ کہتے ہیں بالکل گویا کہ ٹھیک ہو جاتا ہے، جس طرح کہ سورہ فاتحہ نماز کے جنازے کے اندر سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھنا، یا جناب جو ہے کہ وہ آمین بالجہر کہنا، اس میں جب عاصم بن قلیب آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، کہتے ہیں ضعیف نہیں، یہ تو وقت کا امام ہے۔ انہوں نے کہا واہ، وقت کا امام جیسے تم جنازے کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہو تلاوت کی غرض سے، یہ تو غلط ہے، اس لیے کہ جنازہ تو دعا ہے، اس میں قرات نہیں ہوتی، اس میں تو قرات نہیں ہوتی، سورہ فاتحہ کو دعا کی نظر سے پڑھو گے تو جائز ہے، لیکن قرات کی نظر سے پڑھو گے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کے منہ میں تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ حضور نے جنازے کی نماز کے اندر سورہ فاتحہ کبھی نہیں پڑھی، ہاں اگر پڑھی بھی ہے تو دعا کی نیت سے پڑھی ہے، دعا کی نیت سے پڑھی ہے، تلاوت اور قرات کی نیت سے سرکار نے کبھی نہیں پڑھی۔ انہوں نے کہا یہ حدیث موجود ہے، ہم نے کہا سند پڑھو، تو سند میں عاصم بن قلیظ آ گئے، ہم نے کہا عاصم بن قلیظ ضعیف ہے، بولے نہیں اپنے وقت کے امام ہے، میں نے کہا واہ میاں
جب یہ تمہاری بات کر رہے ہیں تو یہ امام ہو جاتا ہے، اور جب یہ ترک رفیدن میں آ جاتا تو ضعیف ہو جاتا ہے، تو یہ بھی بکواس اور غلط ہے.
حضرت عاصم بن قلیب، حضرت عاصم بن قلیب یہ وہ شخصیت ہے، امام ابن حبان نے ان کو کتاب الثقات میں نقل کیا ہے، اور ان سے بے شمار روایتیں ابو داؤد میں ذکر اور کتابوں کے اندر موجود ہیں، سیاہ کے اندر بخاری میں ان سے روایتیں موجود ہیں. راوی بالکل صحیح ہے، اس میں اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن اسود ہے، یعنی حناد، وقیس، سفیان، عاصم بن قلیب، عبد الرحمن بن اسود یہ آخری راویوں میں سے آتے ہیں، اور عبد الرحمن بن اسود بھی ثقہ ہے. امام معین، امام نسائی نے ان کو ثقہ کہا ہے، امام ابن حبان نے ان کو کتاب الثقات کہا ہے، اور کہا کہ یہ راوی بالکل ٹھیک ہے. تو یہ پانچویں راوی بھی درست قرار پائے. اس کے بعد جو ہے وہ تابعی ہیں، حضرت علقمہ. حضرت علقمہ وہ ہے جنہوں نے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث لی ہے، جو تواتر کے ساتھ ایک واسطے سے گویا کہ ان کے پاس آتی ہے. حضرت عمر سے انہوں نے سماعت کی، حضرت عثمان سے انہوں نے سماعت کی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے انہوں نے سماعت کی ہے، حضرت ابو دردا سے انہوں نے سماعت کی ہے، اور یہ تابعی ہیں. اور جب یہ تابعی ہیں تو یہ بھی ثقہ ہیں، اور ان کے بعد آگے ہیں صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. میں نے ترمذی کے تمام راویوں کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کر دی، اس میں کوئی راوی ضعیف نہیں بلکہ تمام راوی ثقہ ہے. اور ایک بات میں یہاں پر آخر میں عرض کر دیتا ہوں کہ امام سفیان ثوری پر تدلیس کرنے والے، ذرا امام بخاری کی طرف بھی جا کر جواب دیجئے گا، اس لیے کہ تدلیس صرف یہ نہیں کہتے کہ تدلیس کا معنی چھپانا، جس طرح امام سفیان ثوری پر ہوا کہ اپنے امام کو، اپنے استاد کو چھپائے وہ ضعیف تھا، اسی طرح مثال کے طور پر آپ کو دوراجی میں عبد الرحمان کہہ کر پکارا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کی ایک چھاپ بھی ہے، یہ آپ کا ایک نک نیم بھی ہے جس کو کوئی نہیں جانتا، یا جناب آپ کے والد کا نام ہے، اور میں آ کر اگر آپ کے والد کا نام کر لوں اور کہوں کہ جناب جو ہے کہ وہ عبد الرحمان صاحب جو ہے وہ یہ کہتے تھے، لوگ کہیں گے عبد الرحمان صاحب کو تو انتقال، وہ تو آپ کے پیدا ہونے سے پہلے انتقال کر گئے، ان کی بات آپ کیسے کر رہے ہیں؟ نہیں میں نے کہا جی عبد الرحمان، حالانکہ عبد الرحمان نہیں، میں ان کا بیٹا مراد لے رہا ہوں. تو اس طرح نام کو بدلنے میں بھی تدلیس ہوتی ہے، نام کو بدلنے میں بھی بولیں تدلیس ہوتی ہے. امام بخاری اور امام زیعلی کی کچھ چپکلش تھی، یہ بخاری میں موجود ہے، یہ امام اعظم کے دفاع میں ایک بات کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے. امام بخاری علیہ رحمت، اگر ہمارے ائمہ کو مدلسین کہتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ گرتے ہیں شہ سواری میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گریں جو گھٹنوں کے بل چلے. امام بخاری علیہ رحمت نے امام زیعلی کو، جو ان سے اختلافات تھے، کبھی ان کا نام سند میں نہیں لیا، کبھی ان کے کنیت کا نام لیتے ہیں، کبھی ان کے باپ کے نام سے ان کو یاد کرتے ہیں، کبھی ان کے نک نیم کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور بندہ حیران ہوتا ہے یہ کون سا راوی ہے جس سے امام بخاری لیتے ہیں. تو امام ابن حجر اسقلانی نے کہا کہ یہ امام بخاری نے ان کا نام ذکر نہیں کیا، یہ جس کا نام لیا ہے امام زیعلی کے باپ کا نام ہے، دادا کا نام ہے، کبھی اس کی ان کے دادا کی طرف جا کر ان کا نام لیتے ہیں، کبھی ان کے کنیت کی طرف جا کر نام لیتے ہیں، یا جناب وہ بھی کنیت جو مبہم ہے، جو واضح نہیں ہے، غیر معروف ہے، تو اس کو بھی گویا کہ مدلسین میں شمار کیا جاتا ہے. اس کے باوجود اگر امام بخاری مدلس نہیں ہے تو امام سفیان ثوری بھی مدلس نہیں ہے، جس کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے کر دی. آخری میں اس بحث کو ختم کرتے ہوئے میں ایک بات آپ کی خدمت میں مزید یہاں پر پیش کرنا چاہتا ہوں. میرے پاس اس وقت 10 منٹ ہے، کیا آپ اس کی گفتگو کی اجازت دیں گے مجھے؟ درود پاک پڑھیے. یہ تو ترمذی تھی، اب میں ابو داؤد کی طرف آتا ہوں. حضرت امام ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ نے باب باندھا، باب من لم یذکر رفع عند الرکوع. انہوں نے بھی باب باندھا ہے کہ باب اس بیان میں کہ جس میں رکوع میں رفع دین ثابت نہیں. تو امام ابو داؤد نے بھی باب باندھا ہے، امام ترمذی نے باب باندھا ہے، اور حدیث وہی حضرت عبداللہ بن مسعود کے لیے، راوی بدل گیا. یہاں پر حدثنا عثمان ابن ابی شیبہ اخبرنا وقع عن سفیان عن عاصم بن قلیب یعنی ابن قلیب عن عبد الرحمن بن اسود عن القمہ قال قال عبد الله بن مسعود الا اصلي بكم صلاه رسول الله قال فصلى فلم يرفع يديه الا اول مره. فرمایا کہ حضرت عبد الله بن مسعود نے وہ حدیث بیان کی جو ترمذی کی ہے، اس کو امام ابو داؤد نے اسی سند کے ساتھ روایت کیا، لیکن راوی بدل گیا ہے، اور شروع کے راوی حضرت عثمان بن ابی شیبہ ہے، اور یہ وہ ہیں جو امام بخاری کے استادوں میں سے ہیں. تو پتا چلا کہ یہ ائمہ کے اندر ایک نہیں درجنوں کا مذہب اور مسلک رہا ہے، اور اس کے صرف ایک راوی نہیں، اس کے کئی راوی ہیں. یہ تو ابو داؤد تھی، اب میں نسائی پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. یہ امام نسائی کی جو سیاست کی سب سے آخری کتاب قرار پاتی ہے. امام نسائی نے بھی گویا کہ جب حدیث لی ہے ابن مسعود کی تو باب باندھا ہے ترک ذالک، ترک کا باب باندھا ہے. میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ترک ثابت نہ تھا تو ان محدثین نے ترک کا باب کیوں باندھا، باب باندھ کر کیوں حدیث لی ہے؟ اور وہی حدیث یہاں پر لی ہے. اخبرنا سوید ابن عمر قال انبانا عبداللہ ابن مبارک قال عن سفیان عن عاصم عن عبد الرحمن بن اسد عن القمہ, اور وہی حدیث پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, یہ نسائی شریف کے اندر ہے. اس میں دو راوی بدل رہے ہیں, دو نئے راوی آ رہے ہیں. راوی جتنا بڑھیں گے حدیث کی تقویت زیادہ ہو جائے گی کہ اتنے زیادہ لوگ اس کے بیان کرنے والے ہیں. پہلے راوی سوید بن نصر ہیں, اور یہ وہ راوی ہیں جس کو امام بخاری امام مسلم نے خود ان سے حدیث لی ہے اور ان کو صحیح کہا. اور دوسرے راوی عمدنا عبداللہ بن مبارک, یہ وہ ہے جو امام بخاری کے دادا استاد ہیں اور امام اعظم کے شاگرد ہیں. امام بخاری جیسا محدث ان کو امیر المومنین بن حدیث کہتا ہے, عبداللہ بن مبارک. تو سند اگر بدلی ہے تو راوی بھی وہی آ رہا ہے جو حد درجے سے ثقہ ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے نسائی پڑھی ہے, اور میں آپ کو اختصار سے صرف یہ کہہ دوں کہ اس پر ایک نہیں, اس کی 40 سندیں ہیں. کتنی؟ آپ بور نہ ہو جائیں اس لیے میں نے چند سیر مشہور سندیں آپ کے سامنے پڑھی ہے. ورنہ سنن الکبریٰ اگر آپ دیکھیں, مسلم امام احمد آپ اگر دیکھیں, اسی طرح مسلم امام اعظم دیکھیں, موطا امام محمد دیکھیں, مسند ابی یانہ دیکھیں, مسند ابی عوانہ دیکھیں, مسند ابو حمیدی دیکھیں, یہ تمام مسانید کے اندر یہ روایات گویا کہ موجود ہے, اور تمام مسانید میں یہ روایت سکہ راویوں کے ساتھ موجود ہے, اور اس کی ایک سند نہیں 40 سند ہو گئی. اور سندوں سے حدیث کی تعداد بنتی ہے, تو پھر یہ ایک حدیث نہیں 40 حدیث ہوگی, کیونکہ حدیثوں کا نام سند سے رکھا جاتا ہے. اب میرے سامنے امام بخاری کے استاد اور امام احمد بن حنبل کے استاد حضرت امام ابن ابی شیبہ کی کتاب جو بخاری سے پہلے لکھی گئی ہے, جو بخاری سے پہلے لکھی گئی, مصنف ابن ابی شیبہ موجود ہے, وہ حدیث پاک نقل فرماتے ہیں, اور وہی حدیث ہے. کہتے ہیں کہ حدثنا بقیع عن سفیان عن عاصم بن قلیب عن عبداللہ بن مسعود عن القمہ قال عبداللہ الا اریکم صلاۃ رسول اللہ فلم یرفع یدیہ الا مرہ. فرمایا کہ آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میں نماز پڑھ کے بتاتا ہوں, اور آپ نے صرف ایک دفعہ ہاتھ اٹھایا, پھر ہاتھ نہیں اٹھایا. اس حدیث کو حضرت مصنف ابن ابی شیبہ کے مصنف حضرت امام ابو بکر عبداللہ بن محمد ابن ابی شیبہ الکوفی, جن کی سن وصال 235 ہجری ہے, امام بخاری کے استاد ہیں, بخاری سے پہلے ان کا مسودہ تیار ہوا ہے, یہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث عبداللہ بن مسعود کی ثابت ہے, اور اس میں ایک راوی کا اور اضافہ ہے, اور وہ راوی خود حضرت ابو بکر بن ابی شیبہ ہے. تو اتنے بڑے بڑے ائمہ نے اس حدیث کو گویا کہ نقل کیا ہے. اور میں یہاں پر ایک بات آخری آپ کی خدمت میں جو لکھ کر لایا تھا پیش کر دوں, مسند امام احمد میں, کیونکہ حدیث میں اتنی کتابیں رکھنے کی جگہ نہیں ہے, مسند امام احمد جن نمبر ایک, میں حوالہ تاکہ نوٹ کروا دوں, مسند امام احمد جن نمبر ایک صفحہ نمبر 388 یہ کتاب کہاں سے چھپی ہے, دار الرسالات بیروت. جو سمجھنا چاہیے وہ سمجھیے کہ مسند امام احمد جو پرانا چھپتا تھا, یہ اس چھاپے کا میں حوالہ دے رہا ہوں. نئے چھاپر میں تو احمد شاکر کی 50 جلدوں میں آ رہی ہے, میرے پاس نہیں ہے, انشاءاللہ ان قریب میں اس کو لوں گا, کیوں ایک غیر مقلد نے اس کے پر شرح لکھی ہے, مسلم امام احمد کی 50 سے 55 جلدوں پر ہے, وہ مارکیٹ میں بھی شارٹ ہے. انشاءاللہ ہم دستیاب ہوگی تو ہم اس کو اپنی لائبریری کے لیے لیں گے تاکہ اس میں مزید تحقیق کریں. تو مسلم امام احمد اب تو 55 جلدوں میں تخریج کے ساتھ آ رہی ہے, لیکن پرانی جلدوں میں مسلم امام احمد 6 جلدوں میں آتی تھی, کالی لمبی جلدیں ہوتی تھی, اور مکہ مکرمہ سے اس کا تبع تھا اور ایک تبع بیروت سے تھا. اور ہمارے پاس الحمدللہ پرانے استادوں سے وہی کتاب موجود ہے, دار الصادر بیروت کی, اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 388, اس میں حدیث جو ہے وہ سماعت فرمائے, اس کی سند میں صرف پڑھتا ہوں. حدیث یہی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کی, متن بھی یہی ہے جو جامع ترمذی میں ہے, اور جو ابو داؤد میں, جو نسائی میں, جو مسند ابن شیبہ میں, جو سنن الکبریٰ میں, جو مسند ابی یانہ کے اندر ہے, جو مسند ابو عوانہ کے اندر ہے, جو مسند حمیدی کے اندر ہے, تمام کے اندر مسند یہی ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود نے وہ روایت پڑھ کے دکھائی کہ آؤ میں تمہیں نماز رسول اللہ کی پڑھ کے دکھاتا ہوں, اور آپ نے ایک دفعہ ہاتھ اٹھایا پھر دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھایا. حدیث مسند امام احمد کی سند بڑی نکھری ہوئی ہے. فرمایا حدثنا عبداللہ, یہ امام احمد کے بیٹے ہیں, یہ امام احمد کے بڑے بیٹے ہیں, امام احمد کے, اور امام احمد کے اتنے چہیتے بیٹے ہیں کہ امام احمد اپنے شاگردوں سے کہتے تھے کہ یہ اس کو دیکھ رہے ہو, یہ میں ہوں. فرمایا یہ میری موجودگی میں یہ حدیث کا امام ہو چکا ہے. تو امام احمد کے انتقال کے وقت آپ کا مسودہ مسند امام احمد جمع نہ ہوا تھا, آپ کے بیٹے نے اس مسودے کو جمع کیا, اور آپ کے پوتے نے جمع کیا, اور مسند امام احمد میں امام احمد کی بھی روایت اور اپنی بھی روایت جو ان کی سندوں سے آ رہی تھی اس کو جمع کر کے پورا مسودہ مسند امام احمد کا جمع کیا ہے. مسند امام احمد وہ کتاب ہے جس کے بارے میں امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اگر تمہارے دور کے اندر بڑے فتنے کھڑے ہو جاؤ اور تمہیں حل نہ ملے تو فرما میری کتاب پڑھنا, اس میں وہ حدیثیں مل جائیں گی جو تمہیں جواب دے رہی ہوں گی. مسلم امام احمد, امام احمد بن حنبل کی بزرگی پر کیا کہا جائے, بہت بڑے اپنے وقت کے امام, ثقہ امام, اور آپ نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں, اور آپ وہ ہیں کہ امام اعظم کی طرح آپ کو بھی کئی دفعہ وہ متقی پرہیزگار شخص ہیں کہ کئی دفعہ خواب میں اللہ کی زیارت ہوئی ہے. یہ حضرت امام احمد بن حنبل کا تقویٰ ہے، یہ آپ کی شان ہے. 77 سال کی عمر کے قریب بغداد میں گویا کہ آپ نے وصال فرمایا، اور آپ کی اس کتاب کو سب قبول کرتے ہیں. سعودی عرب تو برملا کہتا ہے کہ ہم حنبلی ہیں، امام احمد کو فالو کرتے ہیں. تو آئیے میں امام احمد کی کتاب سے حوالہ دینا چاہتا ہوں. امام احمد کی مسلم امام احمد جن نمبر 1 صفحہ 388 پہ روایت ہے کہ حدثنا عبداللہ جو ہیں آپ کے بیٹے، وہ حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں حدثنی ابھی، میرے والد امام احمد نے اس بات کو بیان کیا ہے. پھر وہ آگے حدیث لکھا، حدثنا وقیع، حدثنا سفیان، ان عاصم بن قلیف، ان عبد الرحمن بن اسود، ان القمہ، اور پھر وہی ساری حدیث ہے. وہی سند ہے کہ آخری کی سند وہی ہے، شروع میں ائمہ بدل رہے ہیں. اگر سفیان ثوری وغیرہ کسی پر اعتراض ہوتا تو یہ ائمہ چل کر اس حدیثوں پر جرح کرتے، اور امام احمد جس نے اپنے حدیث کے بارے میں، اپنی کتاب کے بارے میں اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے، کبھی اس حدیث کو اپنی کتاب میں داخل نہ کرتا. لیکن آپ نے داخل کر کے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ اس حدیث پر کوئی اعتراض نہیں ہے. اور اس میں ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہاں پر گویا کہ جو بات موجود ہے وہ حدثنا کے ساتھ ہے، یہاں پر انانا کا بھی اختلاف ختم ہوتا ہے. حدثنا سفیان، ان عاصم بن قلیب، ان عبد الرحمن بن اسود. اسی طرح یہ روایت سنن الکبریٰ بیہقی کے اندر بھی موجود ہے، اور اس کی سند کے پہلے راوی امبنا محمد بن اسماعیل الرحمسی ہے، یہ ایک اور امام ہے، ایک اور اضافہ ہو جاتا ہے. اس طرح اس کی 40 سندیں بنتی ہیں، 40 سند بنتی ہے. اور تحدیث نعمت کے لیے الحمدللہ وہ 40 سندوں پر ہم نے نشانات لگائے، اور 40 کے 40 کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں. وقت نہیں ہے جس کی بنا پر ہم آپ کے سامنے وہ باتیں نہیں پڑھ پا رہے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود کی یہ صحیح حدیث ہے، اور صحیح حدیث کو انہوں نے صحیح حدیث پر اعتراض کیا ہے، جس کا جواب دینے کے لیے ہم اللہ کے رسول کے قول کا دفاع کر رہے ہیں. اور آخر میں چلتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث پڑھ دوں، یہ بھی مصنف ابن شیبہ میں، کیونکہ میرے چہرے کے بالکل سامنے آ گئی. حدثنا ابو بکر بن عیاش، ابو بکر بن عیاش حدیث بیان کرتے ہیں. ان حسین، وہ حسین سے حدیث لیتے ہیں. ان مجاہد، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد حضرت مجاہد سے حدیث لیتے ہیں. اور مجاہد کیا کہتے ہیں، ذرا غور سے سنیے، کہتے ہیں قال ما رأیت ابن عمر، میں نے ابن عمر کو کبھی نہیں دیکھا، یرفع یدیہ الا فی اول ما یفتتح. فرمایا ہاں جب بھی دیکھا وہ نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھاتے تھے پھر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھاتے تھے پھر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. یہ حدیث کتنی صحیح ہے، یہ کہتے ہیں صحیح حدیث کے ہم اہل حدیث ہیں، ہم صحیح حدیثوں کو قبول کرتے ہیں. میں نے کہا آپ صحیح حدیثوں کو قبول کرتے ہیں تو یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بھی پڑھی ابو بکر بن شیبہ کی، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو کبھی ہاتھ اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا، اس کو کیوں نہیں لیتے؟ تو چپ ہو جاتے ہیں، سند بالکل صحیح ہے، پھر وہی جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ابو بکر بن عیاش ضعیف ہے. لیکن میں آپ کو دعوے سے کہوں، میں نے نشان بھی لگایا بخاری پر، بخاری جلد نمبر 2 کتاب التفسیر میں یہی سند بالکل اسی طرح ہے. امام بخاری نے اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر بن عیاش کا سیما حسین کے ساتھ نہیں ہے، اگر سیما نہیں ہے، ملاقات نہیں ہے، تو یہی حدیث اسی سند کے ساتھ، کوئی اور متن تھا امام بخاری نے کتاب التفسیر میں لیا، اور وہاں پر بھی آپ نے ابو بکر بن عیاش عن حسین کہہ کر حدیث لی ہے. میں کہتا ہوں اگر حسین کے ابو بکر بن عیاش سے ملاقات نہیں تو امام بخاری نے کتاب التفسیر کے اندر ان دونوں اماموں کو جمع کر کے حدیث لی ہے، پتا چلا یہ روایت بالکل درست ہے. ہاں آپ کے مطلب پر پوری نہیں اتر رہی، اس لیے آپ اس پر عمل نہیں کر رہے. تو ابو بکر بن عیاش جو کہتے ہیں کہ میں نے حسین سے سنا، اور وہ کتنی مختصر سی سند ہے، وہ کہتے ہیں میں نے تابعی امام مجاہد سے سنا، اور وہ کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو دیکھا، اور اس حال میں دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارداہ عنا کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور وہ نماز کی حالت ان کی ایسی تھی کہ میں نے انہیں دیکھا کہ وہ نماز میں شروع میں ہی ہاتھ اٹھاتے تھے اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو کھڑا نہیں کرتے تھے. تقریر کو ختم کرتے ہوئے میں نے گزشتہ تقریر میں بھی ایک حوالہ آپ کے سامنے پڑھا تھا، اور کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ حوالہ غیر مقلدین کے اماموں میں سب سے بڑے امام کا ہے، یہ ان کے نزدیک حجت ہے. ارے ہماری نہ مانو تو اپنے ابا کی مان لو، اور بات ختم کر دو، اور اس بات کو تسلیم کر دو کہ رفع یدین حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ترک بھی ثابت ہے. یہ ناصر الدین البانی کی شرح میرے پاس ہے، یہ مشکات شریف ہے، اس کی جلد نمبر 1 ہے. مشکات کیونکہ پرانی تو ایک مسودے میں آتی تھی، اس کی فوٹو اسٹیٹ کا مطالبہ کریں تو میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، اصل کتاب کہیں تو اس کو دینے کے لیے تیار ہوں. ساری وضاحت میں نے گزشتہ تقریب میں بھی بڑی وضاحت کے ساتھ کر دی تھی. ابن تیمیہ کے بعد ابن عبد الوہاب نجدی میں کھڑا ہوا، جنہوں نے حدیث میں بڑی رد و بدل کی اور اپنے مطلب کی باتیں کی. اس کے بعد ان میں قاضی شوکانی پیدا ہوا، جس نے نیر الاوتار لکھی ہے، منتقی الاخبار ابن تیمیہ کا حاشیہ اس پر چڑھایا ہے کتاب پر، اس نے بھی اپنے مطلب کی کئی باتیں کی ہیں. جو اور یہ وہ تمام لوگ ہیں جو غیر مقلدین کے نزدیک بقول خود خوش ہونے کے لیے اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اہل حدیث ان کو نہیں کہا جاتا، ان غیر مقلدین کے نزدیک وہ بڑے امام کہلاتے ہیں اور ان کی سند کو قبول کرتے ہیں. ماضی قریب کے اندر سیریا یا یمن کے اندر یہ شخص گزرا ہے ناصر الدین البانی. ناصر الدین البانی کو یہ کہتے ہیں کہ یہ حجت اللہ علی العرب ہے، زمین پر اللہ کی سب سے بڑی حجت ہے. اور سعودی عرب کے کسی بھی مولوی کے پاس، یا آپ ویب سائٹ پر، سعودی عرب آج کل تو دنیا بڑی عام ہو گئی ہے یار، آپ جائیں ویب سائٹ پر سعودی عرب میں ریاض کے کسی بھی مفتی کو آپ سوال بھیجیں، ناصر الدین البانی کی تحقیق کو قبول کیا جائے گا یا رد کیا جائے گا؟ آپ کو وہ جو جواب دے تو کل مجھے بتا دینا. اس سے یہ پوچھئے گا کہ ناصر الدین البانی محدث ہیں کہ جاہل ہیں؟ اگر ان کو کوئی جاہل کہے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ آپ ان سے یہ بھی پوچھئے کہ ناصر الدین البانی جس روایت کے بارے میں کلام کرتا ہے تو ہمیں اس روایت کو قبول کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ میں کہتا ہوں وہ کسی کے بارے میں تو کہیں گے، لیکن وہ کیا جواب دیں گے؟ وہ یہی دیں گے کہ ناصر الدین البانی جس روایت کے بارے میں کہیے ٹھیک ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ ٹھیک ہے، ناصر الدین البانی جس بات کی تائید کرے تو وہ ٹھیک ہے. تو یہ جتنے غیر مقلدین یہی فتویٰ دیں گے، اور میں آپ کو کھلی دعوت دیتا ہوں کہ آج ہی جا کر ان کو ای میل کریں، سوال کریں، ناصر الدین البانی کے بارے میں پوچھیں. اور یہ میرے سامنے ناصر الدین البانی کی شرح جو مشکات پر انہوں نے حاشیہ لکھا ہے، جب مشکات میں یہ حدیث آئی حضرت عبداللہ بن مسعود کی، یہی حدیث، تو یہ غیر مقلدین کتنا اعتراض کر رہے تھے کہ سفیان ثوری ضعیف ہے، کبھی کہتے تھے عاصم بن کلیب ضعیف ہے، کبھی کہتے تھے کہ جناب جو ہے کہ وہ سفیان ثوری اور عاصم بن کلیب کی ملاقات ثابت نہیں، کبھی کہتے تھے کہ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہہ دیا، غلطی کی ہے امام ترمذی، غلطی ہو گئی ہے. ان کا اس دور کا سب سے بڑا گرو، ابھی انتقال کر گیا، سب سے بڑا امام جس پر، جو ایک ایسے انجن کا رتبہ رکھتا ہے کہ جس پر ان کے سارے ڈبے اس کے پیچھے چلتے ہیں، کوئی بھی بغیر نہیں جاتا. میں اس سے زیادہ کیا وضاحت آپ کے سامنے کر سکتا ہوں، اور اس سے زیادہ کیا کہہ سکتا ہوں کہ آپ ان کو ای میل بھیج کر ناصر الدین البانی کا مقام پوچھ سکتے ہیں. میں کہتا ہوں جب چھپ کر اس کی تعریف کرتے ہو تو اس کی بات کو کیوں نہیں مانتے؟ اور جو بات ہمارے خلاف کرتا ہے تو تم کہتے ہو ہمارا امام ہے، اور جب وہ بات امت کی تائید میں کرتا ہے تو اس کی بات کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ ناصر الدین البانی نے اس حدیث، حضرت عبداللہ بن مسعود والی حدیث کے، آپ نے ایک دفعہ آپ فرماتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، کیا میں تمہارے سامنے رسول اللہ کی نماز پڑھ کے نہ سناؤں؟ عبداللہ بن مسعود نے کہا، لوگوں نے کہا پڑھیے، فرمایا فصلنا فلم یرفع یدی الا مرہ مرہ مرۃ واحدۃ، فرمایا کہ آپ نے ایک ہی دفعہ ہاتھ اٹھایا پھر ہاتھ نہیں اٹھایا. اور امام مشکات نے لکھا کہ وہ ترمذی، ابو داؤد، نسائی تمام میں یہ حدیث موجود ہے، تو کیا یہ حدیث ضعیف ہے؟ اس کے حاشیے میں یہ لکھے ہیں، اس کے حاشیے میں ناصر الدین البانی لکھتے ہیں کہ امام ترمذی نے تو اس کو حسن کہا تھا، اور غیر مقلدین کہہ رہے تھے یہ حسن نہیں، بالکل غلط ہے، امام ترمذی کی غلطی ہے. جبکہ ناصر الدین البانی لکھتے ہیں قل تو میں کہتا ہوں، ناصر الدین البانی کہتا قل تو میں کہتا ہوں، میں نے کہا وخالف ترمذی، اور میں اس میں امام ترمذی کی مخالفت بھی کرتا ہوں، میں اس میں امام ترمذی کی مخالفت بھی کرتا ہوں. اب مخالفت کس چیز میں؟ کہتے ہیں فقال حدیث حسن، امام ترمذی نے اس کو حسن کہا ہے، یہ حسن نہیں ہے. والحق ان حدیث صحیح، کہتے یہ حسن نہیں ہے، اس سے بلند ہے، حدیث صحیح ہے. کہتے وہ اسنادہ صحیح ہن علی شرط مسلم، کہ یہ مسلم کی شرط پر سند بالکل صحیح ہے. ولم نجد، میں نے کوئی نہیں پایا، میں نے اس حدیث کی بڑی تحقیق کی، کہتے میں نے نہیں پایا، لمن علہ حجت یصلح التعلیق بہا، میں نے اس میں کوئی خرابی، کوئی علت، کوئی برائی میں نے اس چیز کے اندر نہیں پائی. اور میں نے اپنی کتاب کے اندر اس بات کی وضاحت کر دی ہے. میں نے کہا چلو تابوت میں آخری کیل کے مطابق ناصر الدین البانی کا بھی حوالہ میں نے پیش کر دیا کہ اس حدیث پر کوئی اعتراض نہیں، یہ حدیث بالکل صحیح، اس میں کوئی عیب اور علت نہیں ہے. اور میں سوال کرتا ہوں کہ بقول ناصر الدین البانی کے، کہ جب یہ حدیث صحیح ہے، ٹھیک ہے، آپ تو اہل حدیث ہیں نا، تو پھر اس پر عمل کر کے دکھا. اپنی بڑی بڑی مسجدوں کے اندر، جو تم نے کبھی مسجد راشدی موسیٰ لائن میں بنا لی، تو کہیں پر تم نے مسجد ابن تیمیہ، آپ نے دیکھا ہوگا وہ کون سی جگہ ہے، یہ نیپا چورنگی سے اوپر چلتے ہیں تو جامعہ امام ابن تیمیہ، مجھے ہنسی آتی ہے، یہ کہتے جو چیز غیر اللہ کے نام پر پکاری جائے وہ حرام ہو جاتی ہے. تو میں نے کہا ابن تیمیہ تمہارا خدا تھا؟ جب تمہارا جامعہ، تمہاری درسگاہیں، تمہارا علم ابن تیمیہ کی طرف منسوب ہو سکتا ہے، تو ہمارا ثواب بھی غوث اعظم کی طرف منسوب ہو سکتا ہے. کہتا جی جو چیز غیر اللہ کے نام پر منسوب ہو جائے وہ حرام ہوتی ہے. خود انہوں نے اپنے جامعہ کا نام مسجد امام ابن تیمیہ. جب خدا کا گھر غیر اللہ کے نام پر ہو سکتا ہے، تو خدا کی عبادتوں پر جو ثواب ہے وہ بھی خدا کے نیک بندوں کی طرح منسوب ہو سکتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جو تمہارے مطلب کا ہوتا ہے سب دین ہو جاتا ہے، اور جو ہم کریں وہ سب شرک و بدعت ہو جاتا ہے. اور یہ وہ عناد ہے جس کی مذمت قرآن و سنت کے اندر آئی ہے. ہم نے کوشش کی تھی رفع الیدین کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں. میرا دل اس بات میں بڑا ابھر رہا ہے, میں اس پر تیاری کر رہا ہوں, اگر آپ مجھے تائید کریں کہ یہ نام نہاد جو سکھوں والے چہرے والے صبح سرحد میں آ گئے, وہ صوفی محمد گز بھر کی داڑھی مزارہ کو گرا رہے ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ ایک پورا اسی طرح کی نشست جو کئی فصلوں پر ہو, گنبد بنانے کی شرعی حیثیت پر اور مزارات کے تحفظ پر, اور گنبد پر جو اعتراضات ہیں جو اس قسم کے اوٹ پٹانگ اعتراضات انہوں نے پیش کیے اور یہ گنبد گراتے ہیں, اور میرے پاس وہ سارے فتاوے موجود ہیں نجدی سعودی علماء کے جو انہوں نے جنت البقیع کے گنبد گرائے ہیں, ان کے سارے دلائل موجود ہیں. میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ایک محفل ایسی رکھی جائے کہ زندگی بعد میں وفا نہ کرے, پتہ نہیں کیا ہو, ایک ایسی نشست ہو جائے کہ جس میں ہمارے نوجوان دوستوں کے سامنے سارے دلائل اور حقیقت واضح ہو جائے کہ گنبد بنانا بت خانہ یہ غیر شرعی نہیں بلکہ حضور کے دین سے ثابت ہے. مزارات کا احترام ثابت ہے, چادریں ڈالنا ثابت ہے, تو کیا ایسا کوئی رکھا جائے؟ ابھی تو انشاءاللہ آنے والی نشست ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ وائل بن حجر سے واقعہ چلا تھا, حضرت وائل بن حجر سے واقعہ چلا تھا, اس لیے میں نے رفع الیدین کی ساری وضاحت کرنا ضروری سمجھی. واللہ 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 باللہ وسمۃ اللہ, میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرا مطلب یہاں پر کوئی علم کو بیان کرنا نہیں تھا, اپنی واہ واہ کروانا نہیں تھا, بلکہ جو حق تھا وہ پہنچانا تھا. اور اسی غرض اور اسی امید کے تحت, یہ بچوں کا کام نہیں ہے, یہ جو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس میں عرق ریزی کتنی ہوتی ہے, محنت کتنی لگتی ہے. یہ گھنٹے کی تو آپ نے تقریر سن لی, اس کو تیار کرنے کے لیے بندے کی جان جتنی جاتی ہے بندہ جانتا ہے, لیکن یہ بات صرف عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ حق تھا آپ کے سامنے واضح کرنا تھا, کیونکہ لوگوں کے عقیدے اس بات سے خراب کیے جا رہے تھے. اور میں الحمدللہ اپنے قلب میں یہ اطمینان پاتا ہوں کہ ہم نے بزرگوں سے جو پڑھا تھا وہ آپ تک پہنچا دیا, اور مسئلہ رفع الیدین پر جتنے اعتراضات تھے بنیادی طور پر ہم نے پوری کوشش کر کے اس کا خلاصہ, اس کا لب لباب جو مغز تھا اس کی بنیاد کو ہم نے توڑ دیا ہے, ہلا دیا ہے, اور ثابت کر دیا ہے کہ رفع الیدین کرنے کی کیا حیثیت ہے اور نہ کرنے کی کیا حیثیت ہے. یہ چار فصلیں چار نشستیں الحمدللہ درس سیرت کی ہو گئی ہے جو مکمل طور پر ہماری ویب سائٹ نور نبی ڈاٹ نیٹ پر موجود ہے, اور بھی اہل سنت کی جو ویب سائٹ ہے آپ اس کو ریسرچ کیا کریں, وہاں پر جایا کریں, سنی علماء کی تقاریر کو دیکھا کریں, اپنے دین کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں. لوگ مجھ سے کہنے لگا وہ فلاں شخص اہل حدیث ہو گیا, میں نے کہا یار ہم سے پوچھتا تو تھا کہ ہمارے میں خرابی کیا تھی, تو اکیلا ہو گیا ہمیں بھی لے جاتا اگر ٹھیک تھا, اگر تو نے جو ٹھیک ہمارے اندر خرابی دیکھی ہے اور اسے تجھے جواب نہیں ملا تو ہمارے پیچھے بھی تو آتا, ہم سے بھی تو پوچھتا. نکل نقل کفر کفر نباشد, ایسی کوئی بات اہل سنت میں نہیں. کم سے کم اگر کوئی تم غوث اعظم کے خلاف, اولیاء کے خلاف, مزارات کے خلاف, گیارہویں کے خلاف, صلاۃ السلام کے خلاف, یا دین میں اہل سنت کے کسی موقع کے خلاف اگر تم شکوک رکھتے ہو, شبہ رکھتے ہو, تو میرے دوستو اپنی مرضی قائم کرنے سے پہلے مشاورت اچھی چیز ہے, پوچھ لیا کرو, سوال کر لیا کرو, مطمئن ہو جایا کرو. میں نہیں سمجھتا کہ اہل سنت کے عقائد و نظریات ایک طالب علم ہونے کے اعتبار سے, سارے مکاتب فکر کو پڑھنے کے اعتبار سے ایسا نہیں ہے کہ اہل سنت نے اپنے گھر سے کوئی عقیدہ گڑھ لیا ہو اور واضح کر دیا ہو, لیکن ہاں یہ ضرور ہے, یہ ضرور ہے, فرقہ واری سے بارہ تر ہو کر بات کر رہا ہوں, حدیث کی کتابیں میرے سامنے ہیں, خدا کی قسم یہ ضرور ہے کہ اگلا اہل سنت پر اعتراض کرتا ہے تو یا تو وہ بیچارہ سمجھتا نہیں یا جھوٹ بول رہا ہوتا, یا ہمارے موقف کو سمجھتا نہیں ہے اور غلط فہمی میں اعتراض کر دیتا ہے, یا پھر وہ تجاہل عارفانہ جان بوجھ کر جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. الحمدللہ آپ تحقیق کا دامن نہ چھوڑیں, جتنی ویب سائٹس ہیں اس پہ اہل سنت کی جو اس پر ریسرچ کریں, اپنے موضوعات کو دیکھیں, ہماری ویب سائٹ کی طرف بھی آئیں, اس درس کی پابندی کریں, اور جو سوالات آپ کے ہوں آپ پیش کریں, کیونکہ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمت, اتنی جو جتنی چیزیں ہیں اور جتنا علم ہے وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے, مگر جتنا کہ جس نے اس نے تعلیم محمد فرمایا, جتنا اس نے عطا فرمایا, علم کے بانٹنے والے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمیں توفیق کرنی چاہیے, ہمیں یہ ہوش لینا چاہیے کہ ہمارے اندر ہمت, قوت, دیانت, اور جب تک جوش و جذبہ ہے ہم دین کی باتیں اپنے بھائیوں تک آگے تک پہنچائیں. انشاءاللہ آنے والا درس جو ہوگا ہمارا دوبارہ درس سیرت کے عنوان سے ہوگا, اور سن 9 ہجری کے تسلسل کو جو ہم لے کر چل رہے تھے اور حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان کے واقعے کو لے کر چل رہے تھے, اس کے بعد بے شمار انقلابی باتیں, بے شمار ہدایت کی باتیں حضرت گرامی گویا کہ موجود ہیں. انشاءاللہ درس سیرت اسی اعتبار سے, یہ تو کیونکہ خصوصی محفلیں تھیں اس لیے اس کا وقت اتنا ہو جاتا تھا. ان محفلوں کا وقت 35 سے 40 منٹ کا ہوتا ہے کہ جس میں ہم اس درس کو مکمل کرتے ہیں. یہ تو خصوصی اسپیشل گویا کہ محفل ہم نے منعقد کی ہے تاکہ اس میں چار نشستوں کے اندر تمام باتوں کو سمیٹا جائے. اس لیے آپ کا اتنا وقت لیا اور آپ نے اللہ کی راہ میں اتنا وقت دیا, اللہ قبول فرمائے, تاکہ ایک صحیح کانسیپٹ ہمارے سامنے کلیئر ہو جائے. مزارات پر گنبد کی شرعی حیثیت, مزارات پر عمارت بنانے کی شرعی حیثیت. میرے پاس چند کتابیں نہیں ہوں, میں مارکیٹ میں تلاش کر رہا ہوں حوالے کے اعتبار سے, کیونکہ مجھے بغیر دیکھے بیان کرنے کی عادت نہیں ہے. اس لیے کہ جو بندہ اپنی آنکھ سے پڑھ چکا ہو پھر اس کو ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرے, جو چیز لکھی ہوئی سامنے موجود ہو. میرے لیے دعا کریں کہ وہ چند کتابیں مجھے مل جائیں. تفسیر کے اعتبار سے تمام پرانے بزرگوں کی کتاب ہے. انشاءاللہ جس دن وہ کتابیں عنقریب مجھے مل گئی, میں نے مسودہ اپنا تیار کر دیا ہے. تقریباً کتابیں اپنی گھر کی جو لائبریری ہے میری اس میں نے نکال کر تمام چیزوں پر نشانات اور ترتیب دے دی ہے. یہ میں اپنے ضمیر پر بہت بڑا بوجھ محسوس کرتا ہوں کہ اس موضوع کو نہ بیان کروں, اور انشاءاللہ اس پر اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے. قبروں پر بنیادیں, عمارتیں بنانا, گنبد بنانا, اور جس دلیلوں سے انہوں نے غلط استدلال کر کے حضرت سیدہ زہرا, سیدنا امام حسین, سیدنا امام حسن اور کئی سو صحابہ کے مزارات سے گنبد گرائے ہیں. میں ایک نہیں بڑی وسیع نظری کے ساتھ انشاءاللہ ہم تمام چیزوں کا محاسبہ کریں گے اور دعوت فکر دیں گے, اور آپ کو بھی دعوت دیں گے کہ ہماری تقریر پر سوالات بنا کر ان کو بھیجیں. اگر یہ اس پر جواب دیتے تو ہم ان سے پوچھیں, ہم تو تحقیق چاہتے ہیں, لیکن حق وہی ہے جو یہ بزرگان دین کے مزارات کے ساتھ وابستہ ہے. ہاں, جو غلط چیزیں چرس, بھنگڑا, ڈھول, تاشے, گانا بجانا, عورت مرد کا اختلاط, یہ تو عقل اس کو صحیح تسلیم نہیں کرتی ہے, تو مذہب اس کو صحیح کہاں کہتا ہوگا. دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے. میں دعا کرتا ہوں آپ نے ان چاروں نشستوں میں ساتھ دیا اللہ رب العالمین. یقیناً حضرت عبداللہ بن مسعود اپنی قبر منور سے آپ کو ملاحظہ فرما رہے ہیں, کیونکہ اولیاء کاملین اپنی قبروں سے ملاحظہ فرماتے ہیں, اور ان کا نام لینے والے ہی اولیاء ہیں, سرکار کے صحابی ہیں, اتنے عظیم صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. حضرت امام اعظم انشاءاللہ یقیناً بغداد سے ہمارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں, حضرت علقمہ دیکھ رہے ہیں, عاصم بن کلیب دیکھ رہے ہیں, سفیان ثوری پر. یا اللہ وہ تیرے نیک بندے, اس لیے ہم نے اپنی جو اتنا زور بیان کیا ان کے دیانت کو ثابت کرنے کے لیے. رشتے میں کوئی ہمارے وہ نسبی والد نہیں ہے, لیکن وہ ہمارے روحانی آبا و اجداد میں سے ہیں, وہ دین کے سپاہی ہیں. ہم نے سفیان ثوری کی شان میں جو کلمات کہے ہیں انشاءاللہ یہ ساتھ دنیا میں بھی رہے گا, آخرت میں بھی وہ ہمیں اپنے دس بوسی کا شرف عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. اور ہم نے جو حضرت امام وقیع کی شان میں کلمات کہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی قیامت کے دن ہمیں بغلگیر ہونے کا شرف مرحمت فرمائیں گے. اور حضرت حناد, حضرت امام ترمذی, سیدنا امام بخاری, ان بزرگوں کا جو ہم نے نام لیا ہے انشاءاللہ یہ فیض دنیا تک نہیں بلکہ دنیا و آخرت میں رہے گا. اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے, ہمیں اللہ موت پر یقین عطا فرمائے, قیامت کے دن پر یقین عطا فرمائے. میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین سے کہ آپ نے بڑی اچھی دوستی نبھائی اور اس محفل کو تازگی کی طرف رکھا. اللہ رب العالمین آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے, آپ کا سننا قبول فرمائے, من گناہگار کا بولنا قبول فرمائے, اور اللہ رب العالمین ہمیں سواد اعظم اور اجماع امت کے ساتھ ثابت قدم رکھے. آج تک جو امت کے اندر جو عقیدے رائج رہے ہیں, جو فکر رائج رہی ہے, جو طریقہ رائج رہا ہے, اللہ رب العالمین ان تمام معاملات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے. گنبد خضرا کا پاکیزہ تصور کیجئے اور اپنی محنت کی داد لینے کے لیے سرکار کی بارگاہ میں پہنچ جائیں. گنبد خضرا کا پاکیزہ تصور کریں. مواجہ شریف کے سامنے تو عظیمت والے جاتے ہیں, ہم جیسے گناہگار کو ہری جالیاں اور حضرت حجرہ عائشہ صدیقہ اور حجرہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما سرکار کے قدموں میں کھڑے ہونے کا مقام مل جائے تو بڑی بات ہے. سرکار کی وہ سبز جالی جو میرے آقا کے قدمین شریفین کی طرف ہے, وہاں اپنے آپ کو موجود, اپنے آپ کی اپنی موجودگی کا احساس کریں, اور حضور کی بارگاہ میں اپنی محنت جو آپ نے حضور کے دین کو سمجھنے کے لیے یہاں پیش کی ہے اس کو دل میں مستحضر کریں, اور تمام جائز مرادیں دلوں میں لے آئیں, اور پھر امام الاولیاء امام الغوثی علیہ رحمت کی زبان میں حضور کی بارگاہ میں حضور کو راضی کرنے کے لیے وہ کلمات طیبہ پڑھتے ہیں جس کو سن کر میرے آقا راضی ہو جاتے ہیں. هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل ہاؤ
لمن الأحوال مقتحم مولايا
دعا فرمائیں. اس محفل میں بہت سے مریض ہیں, بہت سے اپنے جسمانی نکاہت میں مبتلا ہیں, بہت سے اپنے ذہنی افکار و خیالات میں مبتلا ہیں, بہت سے اپنے کاروباری پریشانیوں میں مبتلا ہیں, بہت سے اپنے مستقبل کے معاملات کی شناسی میں مبتلا ہیں, بہت سے اپنے نیک بچیوں کے رشتوں میں کی تلاش میں مبتلا ہیں, بہت سے لوگ اپنی بچیوں کو بیاہ چکے ہیں, اب ان کے گھروں میں ان کی عافیت کی دعاؤں کی تمنائیں رکھتے ہیں, بہت سے اپنے دلوں میں دیگر اغراض مقاصد رکھتے ہیں, اور ہم سب ایمان پر ثابت قدم اور مرتے وقت کلمہ طیبہ کے نسبت کی دعا کرتے ہیں, اور ہم سب مسلمان مرنا چاہتے ہیں, اور قیامت کے دن اللہ کے وہ بندے جن کو ایمان کی کرن ملی خواہ رائی کے دانے کے برابر ملی ان کے زمروں میں اٹھنا چاہتے ہیں. ان تمام دعاؤں کو اپنے ذہنوں اور تمناؤں میں لے کر ایک دوسرے کے لیے آمین کی صدا بلند کریں کہ جس کی جو دعائیں تمام مقبول ہو جائے, آمین. کیونکہ یہ محفل سیاسی محفل نہیں, دکھاوے کی محفل نہیں, محض ایک نسبت اور محض ایک دینی محفل ہے. اگر یہاں دعا مقبول نہیں ہوگی تو دعا کہاں مقبول ہوگی؟ ان احادیث اور ان اللہ کے رسول کے کلام کی فضا میں اور اللہ کے اس گھر میں جس میں آنے کا مقصد محض تقویٰ ہے, دین کا فہم ہے, سواد اعظم کی تائید ہے اور امت کا دفاع کرنا ہے, ایسی محبوب بندوں محفلوں میں اگر فرشتے آمین کے صدائیں بلند نہ کریں گے تو پھر کس محفل میں کی جائے گی؟ یقیناً انہی محفلوں میں وہ دعائیں مقبول ہوتی ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم, وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک ارحم الراحمین. ہماری اس ٹوٹی پوٹی کوشش کو کی قبولیت کی نیت کرتے ہوئے, اور جن جن بھائیوں کے دلوں میں جو دعائیں ہیں, دعا کریں کہ مولا اس بھائی کے دل میں, اس بھائی کے دل میں جو جو دعائیں, سب کو تو قبول کرنے پر قادر ہے. جب مسلمان ایک دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو رب تو فیاض ہے, وہ کہتا ہے اسے میرے بندوں کی اتنی فکر ہے تو سب سے پہلے اس کی دعا قبول کرو, اور پھر جس کے لیے اس نے آمین کہا اس کی دعا قبول کرو. تو اس نیت یقین کے ساتھ کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اور ہم ایسے ہی پیدا نہیں ہو گئے, اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے, ہم ایسے ہی نہیں چل رہے پھر رہے, اللہ نے ہمیں یہ طاقت دی ہے, یہ قبرستان جناتوں نے نہیں بھرے, یہ ہم میں سے لوگ ہیں, کہاں چلے گئے؟ اللہ کے پاس چلے گئے. تو یقیناً اللہ کے پاس جانا ہے. اللہ ہے, یہ دنیا ایک خواب ہے, حقیقی زندگی آخرت کی ہے. کامل تصور کر کے مل کر پڑھ لیجئے, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.